الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا حد له ولا ولد له ولا والد له صمدي أحدي أزلي أبدي سلمدي لا زوال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ووكيلنا وشفيعنا وشهيدنا وسميعنا وبصيرنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما لأحد عندنا يد إلا وقد كفى بينا وما خلا أبا بكر فإن عندنا يدا يكافيه الله بها يوم القيامة وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر ولو كنت متخذا خليلا لأتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. رب صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم رؤوف الرحیم، صاحب ستکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ، اکرام و احترام کے ساتھ آپ کی بارگاہ معلیٰ میں سراپا تحیت درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، دوران خطبہ آپ حضرات نے دسویں پارے کی اس مشہور آیت کریمہ کو سماعت کرنے کے ساتھ ہی اس بات کا ادراک کر لیا ہوگا کہ آج کس عظیم ہستی سے متعلق ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ کل کا درس تو صحابہ اکرام علیہ رضوان سے متعلق عمومی بحث پر تھا اور صحابہ اکرام علیہ رضوان سے متعلق کیسا عقیدہ رکھنا ہے، اہل سنت کی کیا روش ہے اور ہمیں کیا روش رکھنی چاہیے، اس پر درس گزرا۔ آج اس عظیم ہستی کا ذکر کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں کہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سب سے افضل ترین ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا آپ کے سامنے کہ فضیلت اور عظمت یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب سے مرحمت کی جاتی ہے۔ کوئی سرکار سے ہٹ جائے تو فضیلت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو سرکار سے جس قدر قریب ہوگا اور جو سرکار سے دور ہے اس کے مقابلے میں اس کی فضیلت ہوگی۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنی تمام تر رحمتیں، برکتیں، فضیلت کے درجات اپنے محبوب کے پہلو میں رکھے ہیں۔ جو محبوب سے جس قدر قریب ہوتا ہے اس کا درجہ امت میں اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ عمومی طور پر اگر دیکھیں تو وہ طبقہ، وہ حضرات ساری امت میں افضل ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا یا آپ کی نشست اختیار فرمائی چاہے وہ ایک لحظے کے لیے ہو، پھر اسی پر ان کا خاتمہ ہوا. اب یہ تو عمومی گروہ صحابہ اکرام کا ہے، پھر اس میں جس کو جتنا قرب، ہمارے مقابلے میں تو وہ افضل اس اعتبار سے ہے کہ انہیں سرکار کے مشاہدے کا قرب ملا. اب پھر ان کے اندر بھی درجات اور فضیلت اس اعتبار سے ہے کہ جو جتنا سرکار کے قریب ہوا وہ پھر گروہ صحابہ میں ایک دوسرے سے افضل ہوتے چلے گئے. کیونکہ اللہ رب العزت نے عزت اور درجات سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب میں رکھا ہے کہ جو میرے آقا کے جس قدر قریب ہوتا ہے اس کا درجہ جو اتنا قریب نہیں اس سے بلند ہوتا چلا جاتا ہے. اہل سنت و جماعت سارے صحابہ کے لیے جزوی فضیلت کے قائل ہیں، ہر صحابی اپنی فضیلت کے اندر، اپنی جزوی فضیلت کے اندر اپنے سے غیر پر ممتاز ہے. سیدنا صدیق اکبر قرب ولایت میں، قرب خلافت میں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر جو اللہ رب العزت نے احکامات اتارے ہیں اس کی پاسداری میں آپ کو انتہائی قرب تھا، تو یہ آپ کا خاصہ ہے، یہ خاصہ کسی اور صحابی کو نہیں ملا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے شفقت اور اصلاح لینے میں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مراد جاننے میں خصوصیت تھی، تو یہ آپ کی جزوی فضیلت ہے جو کسی اور کو نہیں ملی. سیدنا عثمان غنی بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے سے رشتے کی جو نسبت ہے یہ کسی اور صحابی کو نہیں ملی، تو یہ آپ کی جزوی فضیلت ہے. اور مولا کائنات کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا خون ہونے کی حیثیت سے اور سیدہ کے محرم پاک میں آپ کا درجہ ہونے کی حیثیت سے یہ آپ کی وہ جزوی فضیلت ہے جو کسی اور صحابی کو نصیب نہیں ہوئی. اور ہماری مائیں ام المومنین، امہات المومنین سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات، ان کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ اور بیوی اور سرکار کے حریم ناز میں دخل ہونے کے اعتبار سے وہ جزوی فضیلت حاصل ہوئی جو کسی صحابی کو نصیب نہیں ہوئی، وہ اپنی بارگاہ میں گویا کہ مختص ہے. لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الفاطمہ تو بزغۃ منی، کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، تو اس خصوصیت میں نہ حضرت ابو بکر آپ کی فضیلت کا مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ حضرت عمر آپ کی فضیلت کا مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ ہی مولا علی آپ کی فضیلت کا مقابلہ کر سکتے ہیں. تو ہر قرب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پانے والے کو ایک ایک جزوی فضیلت ملی ہے، اور وہ اپنی اس جزوی فضیلت کے اندر، کیونکہ فضیلت تعریف ہے، تعریف کے اندر انفرادیت ہوتی ہے، اجتماعیت نہیں ہوتی، تو وہ اپنی جزوی فضیلت کے اندر ایسی انفرادی حیثیت رکھتا ہے، ایسی جامع اور مانع حیثیت رکھتا ہے کہ یہ صفات نہ کسی کو ملے ہیں اور نہ اس کی فضیلت کے اندر کوئی دوسرا داخل ہو سکتا ہے. اور یہ سارے فضیلت کے سر چشمے بہ رہے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین سے، کہ جو جس قدر میرے آقا کے قریب ہو رہا ہے، جس حیثیت سے ہو رہا ہے، جس زاویے سے ہو رہا ہے شعبہ زندگی کے، تو وہ زندگی کے اس شعبے میں اپنی فضیلت رکھ رہا ہے اور وہ فضیلت کسی دوسرے کو نہیں مل رہی. لیکن یہ بھی ایک عظیم حقیقت ہے کہ جو مرتبہ، جو درجہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا اپنے محبوب کے حریم ناز اور قرب خاص سے، وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوا. کل کی تقریر میں بھی سیدنا صدیق اکبر پر کچھ کلام ہوا. آج میں چاہتا ہوں کہ جناب قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص عنایات کے ذریعے مختصر سا کلام ہو، تاکہ پھر کل کی تقریر کے لیے بھی معاملات رکھے جائیں اور تمام معاملات کو دیکھا جائے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ قبول اسلام سے قبل بھی ایک محتشم، باوقار، پاکیزہ شخصیت کے مالک تھے. زمان جاہلیت میں بھی آپ پر کبھی شراب کا الزام نہیں لگا، کبھی جوئے کا الزام نہیں لگا، کبھی آپ پر زنا کی تہمتیں نہیں لگائی گئی، اس لیے کہ آپ کا وہ دور جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام حق کو قبول کرنے سے پہلے کا گزرا ہے، وہ دور بھی انتہائی پارسائی والا گزرا ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کا باطن انتہائی صاف تھا، اس کو نسبت کی ضرورت تھی. وہ گویا کہ خمیرہ اصل میں ایک خشک لکڑی کے مانند تھا کہ جس میں صرف خدا کے عشق اور محبت کی چنگاری لگانے کی ضرورت تھی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کے واقعات میں یہ تواتر سے بات ملتی ہے کہ جب آپ ایام طفلی میں بچپنے کی حالت کے اندر آپ کے والد گرامی آپ کو لے کر سنم کدے میں پہنچے، بت خانے میں پہنچے، ایک مندر میں پہنچے، وہاں پر آپ کو کھڑا کر کے کہا کہ اسے سجدہ کرو، اس کی تعظیم کرو، یہ پتھر کی جو مورتی ہے یہ تمہارا معبود ہے، یہ تمہارا خدا ہے. آپ کے والد گرامی ابو قحافہ جو اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کا نام عثمان ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی عنایات ان کے اوپر رہی، لیکن جب تک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت نہ فرمایا تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ بہت معمر شخصیت کے مالک تھے، بڑی عمر تھی ان کی. تو آپ نے بھی تاریخ میں پڑھ رکھا ہے کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو جوان شخصیات جب کسی بات پر مجتمع ہوتی ہے تو معمر حضرات، انسان کا ایک تقاضا ہے، اس پر فطرتی طور پر وہ نعرے بازیاں یا جناب جملے کستے ہیں. تو ان سب لوگوں نے اسلام کو بازی چاہے اطفال بچوں کا کھلونا سمجھا کہ جناب ایسی نبوت کا دعویٰ ہو گیا، یہ معاملات ہو گئے. سیدنا صدیق اکبر کے والد جن کا نام عثمان اور ان کی کنیت ابو قحافہ ہے، یہ فتح مکہ تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن جب اسلام کی سرحدیں اتنی آگے بڑھ گئی کہ مکہ فتح ہو گیا تو فتح مکہ کے بعد سیدنا صدیق اکبر کو خود آپ کے بارے میں گرامی حضرت ابو قحافہ نے کہا کہ مجھے سرکار کے دربار میں لے جاؤ، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. صحاح میں موجود ہے روایتیں ساری کہ سیدنا صدیق اکبر جب اپنے والد گرامی کو لے کر سرکار کے دربار میں پہنچتے تو سرکار فرماتے ہیں ابو بکر مجھے وہاں پر بلا لیتے، اپنے معمر والد کو تم نے تکلیف کیوں نہیں. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پر آپ تشریف فرماتے وہاں سے ہٹ کر وہاں پر ان کو بٹھایا اور خود دوسری جہت پر بیٹھ گئے اور ان کو گویا کہ زیور اسلام سے وابستہ فرما دیا. لیکن سیدنا صدیق اکبر کی والدہ یہ مہاجرین میں سے ہیں اور یہ سابقون الاولون میں سے ہیں. آپ کے والد گرامی نے تو اسلام فتح مکہ کے بعد قبول کیا تھا، لیکن آپ کی والدہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ سلمہ نے اس وقت ہی اسلام قبول کر لیا تھا کہ جس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے عام تبلیغ کی اجازت نہیں تھی. مشکل سے 30 سے 35 افراد مسلمان ہوئے تھے اور اس میں مسلمان ہونے والوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ بھی تھی. اور جس جہد سے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو فضیلت ہے، یہ فضیلت پھر کسی اور صحابی کو بھی نہیں ملتی. آپ خود بھی مومن، آپ کی اولاد مومنین میں سے، آپ کے پوتے مومنین میں سے، اور آپ کے والدین گویا کہ مومنین میں سے، مراد یہ کہ صحابہ میں سے. یعنی آپ کے والدین کو بھی جو آپ کی پہلی پشت ہے ان کو بھی صحابہ کی صحابیت کے شرف نصیب ہوا، آپ کو بھی صحابیت کے شرف نصیب ہوا، آپ کے والدین کو بھی صحابیت کے شرف نصیب ہوا. ایک روایت کے مطابق کہ جناب آپ کے والدین کو صحابہ کا شرف نصیب ہوا، آپ کو صحابیت کا شرف نصیب ہوا، آپ کی اولاد کو صحابیت کا شرف نصیب ہوا، اور آپ کے نواسے اور نواسوں کو بھی گویا کہ صحابیت کا شرف نصیب ہوا. یعنی آپ کی چار پشتیں صحابہ ہیں، آپ چار پشتوں سے صحابیت کا شرف رکھتے ہیں. یہ خصوصیت آپ کو کسی صحابی میں نظر نہیں آئے گی، یہ خصوصیت آپ کو کسی صحابی کے اندر نظر نہیں آئے گی کہ دیکھیے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے والد عثمان یہ بھی مسلمان ہوئے، آپ کی والدہ سلمہ یہ بھی مسلمان ہوئی، آپ مسلمانوں کے امام ہوئے، آپ کے سارے بچے مسلمان ہوئے، جس میں سے جو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کی ماں شریک بہن سیدہ آسمہ بنت ابی بکر جو عمر میں آپ سے بڑی تھی، آپ کے ماں شریک بھائی عبد الرحمن اور محمد وہ بھی مسلمان ہوئے، اور حضرت آسمہ بنت ابی بکر کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زبیر جو صحابی رسول ہیں اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کے نواسے ہیں، اور یہ عظیم شخصیت ہے حضرت عبداللہ بن زبیر، صحیح بخاری میں موجود ہے کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کا وقت قریب آیا تو یہ آخری لمحات کے وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے میں داخل ہوئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھا، ان کے ہاتھ میں مسواک تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مسواک سے بڑی محبت تھی، یوں سمجھے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پاکی سی محبت تھی، پاک صاف رہنا آپ کو پسند تھا، اور اللہ رب العزت بھی پاک صاف کو پسند کرتا ہے، نہانا نہیں، گندا رہنا، بدبو جسم سے آئے اس کو شریعت کا جامہ دینا یہ بے وقوفی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود وضو میں تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنے کا حکم دیا، غسل میں تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنے کا حکم دیا، پکڑوں کپڑے اور برتن اور تمام چیزوں کی تطہیر کا حکم دیا، کیوں کہ اسلام جو ہے رب کریم جو ہے وہ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، گندگی کو اسلام کا نام دے دینا، دیوانگی کا نام دے دینا، یہ ولایت کا نام دے دینا، یہ پاگلوں کا مذہب ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، منہ گندا ہے منہ کی صفائی نہیں ہوتی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں یہ فرمایا، سرکار نے فرمایا اگر مجھ پر میری امت پر شاخ نہ گزرتا تو میں ان پر مسواک کرنا فرض کر دیتا، صحیح بخاری موجود ہے سیاح میں جگہ جگہ موجود ہے، یعنی میرے آقا جس کو چاہے فرض کر دیں، فرمایا کہ میری امت کی مشقت کہ بعد میں وہ نہ کر سکے ان سے کوتاہی ہو اور وہ عذاب کا شکار نہ ہو جائیں تو میں اپنی امت پر حریص ہوں، میری امت کی اس رخصت میرے سامنے ملحوظ رہی جس کی بنا پر میں نے مسواک کرنے سے گویا کہ اپنی امت پر فرض قرار نہیں دیا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمان اپنے نماز کے وقت مسواک ضرور کرے، مراد یہ کہ اپنے منہ کو صاف رکھے تاکہ جب مسلمان آپس میں ملے تو کوئی ایسی فضا طبیعت اور بشری تقاضے کے اعتبار سے بپا نہ ہو کہ ایک دوسرے کے لیے دل کی خرابیاں پیدا ہو، اس لیے ہمارے بعض علماء نے سنت مسواک تو یہی ہے کہ جو لکڑی سے کیا جائے گا ٹھیک ہے، لیکن مطلقاً منہ کی صفائی کے لیے کہ کسی مسلمان کو اس کی سے ضرر نہ پہنچے، نماز کے اندر فرشتوں کو ضرر نہ پہنچے، منہ کی صفائی رکھے چاہے وہ ٹوتھ پیسٹ کے ذریعے رکھے، وہ چیزیں کہ جس میں جناب حرام چیزوں کی ارضا شامل نہ ہو یا کوئی اور چیز ایسی ہو کہ جس میں کوئی غیر شرعی اجزاء یا غیر شرعی جانوروں سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ شامل نہ ہو، تو اگر وہ اس کو ادا کرے تو یقین رب کریم منہ کی صفائی کے تحت اسے مسواک کا ثواب عطا فرمائے گا، لیکن سنت یہ ہے کہ جناب لکڑی کے ساتھ مسواک کی جائے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس چیز کی بڑی محبت تھی، حضرت عبداللہ بن زبیر جب داخل ہوئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے میری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھولی میں سرکار کا سر تھا، سرکار فی رفیق الاعلیٰ کی صدایں بلند کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ میں اپنے رفیق اعلیٰ کی طرف چلا، رسول اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اپنے رفیق اعلیٰ کی طرف جا رہا ہے، لیکن رحل جو چیز قرار دی جا رہی ہے وہ میری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی ہے، یہ مقام ہے ام المومنین کا، یہ مقام ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور رسول جس سے راضی گزر گئے پھر ایرانی کی رضا کی بات نہیں کرنی ہم نے، رسول کی رضا کو دیکھنا ہے، کس کو دیکھنا ہے؟ رسول کی رضا، روایت میں موجود ہے کہ جناب مسواک کو جب سرکار نے دیکھا تو میری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ مجھے مسواک پہنچاؤ، سیدہ عائشہ نے اپنے بھانجے سے کہا کہ یہ مجھے دے دو، وہ جب انہوں نے دیا تو سرکار کو پیش کیا تو سرکار نے اشارہ کیا کہ مجھ پر بخار کی سختی ہے اور میں دانتوں سے اسے چبا نہیں سکتا، ام المومنین میری ماں کی طرف اشارہ کیا فرمایا کہ اس کو چبا کر دو، بولے سبحان اللہ، میری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسواک کو چبایا، اور چبانے کے بعد نہیں کہ دھو دیا اس کو، بلکہ چبانے کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا کہ میرے منہ میں داخل کرو، میرے منہ میں داخل کرو،
اور ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے دندان مبارک پر گویا کہ مسواک کرتی، اور اسی حالت میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا سے رحلت فرمائی ہے. اور علماء نے لکھا کہ سیدہ صدیقہ کا مقام اتنا اعلیٰ ہے کہ جس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب سے کلام کر رہے ہیں اور یہ روح رب کے حوالے کر رہے ہیں اور فی رفیق الاعلیٰ کے ترانے یاد فرما رہے ہیں، اس وقت آپ کے منہ میں اگر کوئی غذا ہے یا تو دودھ ہے یا میری ماں کا لحاظ موجود ہے. تو یہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تطہیر ہے، یہ آپ کی پاکیزگی ہے. اب یہ رتبہ سیدہ فاطمہ کو بھی نہیں ملا، یہ رتبہ جو ہے یہ رتبہ نہ سیدہ فاطمہ کو ملا، یہ رتبہ نہ کسی اور ازواج مطہرات کو ملا. تو میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ جس کو دربار مصطفیٰ سے جتنا قرب مل جائے گا وہ اس جزوی فضیلت کے اندر ممتاز ہو جائے گا، وہ اس جزوی فضیلت کے اندر ممتاز ہو جائے گا. اور ازواج مطہرات کو دو شرط ہیں ممتاز ہونے پر سیدہ فاطمہ پر، وہ کیا ہے؟ وہ جو سیرت خود قبول کرتی ہیں تو ہمیں بیان کرنے میں کیا ہے، اور قرآن بھی کہتا ہے ان کی دو فضیلت یہ ہے کہ وہ نبی کی بیویاں ہیں اور ساری امت کی ماں ہیں. اور یہ فضیلت سیدہ فاطمہ کے پاس نہیں ہے، یہ فضیلت سیدہ فاطمہ کے پاس نہیں ہے. تو ازواج مطہرات امہات المومنین اس فضیلت پر گویا کہ سیدہ سے افضل ہے، اور جو سیدہ کی فضیلت ہے تو ساری کائنات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. جو سیدہ کی فضیلت ہے تو ساری کائنات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو ہم اہل سنت ہیں، ایک طرف خارجیوں کی طرح کھینچ کے نہ چلے جائیں اور ایک طرف بڑھانے میں نہ لگ جائے. خدا نے جس کو جو مقام دیا ہے اس کو قبول کیا جائے، اس لیے کہ سارا مقام بٹ رہا ہے دربار مصطفیٰ سے. جس کو میرے آقا نے جتنا قرب دے دیا، ہم غلام ہر اس قرب کے تحت اس کو اپنا آقا مانتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بھی ایک فضیلت میرے دوستو. میری آواز تو سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ طبیعت کے تقاضے کے تحت میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ تک آواز سہل انداز میں پہنچاؤں، کیونکہ خالی یہ تقریر نہیں، خارجی طور پر بھی تقریروں کے انبار ہیں. اب یہاں سے فارغ ہونا ہے، پھر کل دوپہر میں پھر درس دینا ہے، رات کو پھر ایک نشست کا وعدہ کیا یہاں آنے سے پہلے، دیکھیے اگر وہ رخصت مجھے دے دیں تو پھر تقریر کل کی انشاءاللہ ہو جائے. لیکن اگر آپ کی دعا رہی تو انشاءاللہ سارے جلسے ہو جائیں گے. توجہ فرمائیے، کہ یہ فضیلت حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ہے کہ چار پشتیں مومنی نہیں صحابیت کے شرف رکھتے ہیں، کہ وہ صحابہ میں ان کا شمار ہوا ہے. یہ فضیلت آپ کو کسی اور صحابی کے اندر نظر نہیں آئے گی جو اس جہت سے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے اندر موجود ہے. تو آپ کے والد آپ کو لے کر گئے جب آپ چھوٹے تھے بت خانے کے اندر، اور آپ کو کہا کہ یہ تیرے معبود ہے، اور یہ کہہ کر لوٹ گئے. اب آپ کے اندر دیکھیے مادہ قبولیت اور خدا کی رضا کا جوہر کس طرح پنہا ہے، جس کا اظہار اللہ رب العزت ان تعبیرات سے فرما رہا ہے. آپ نے اس بت کو دیکھا اور مطلقاً آپ کوئی متاثر نہ ہوئے، اور نہ کوئی آپ نے اس پر گویا کہ تعجب کے جملے اس کی شان میں ذکر فرمائے، بلکہ جب آپ نے اس کو دیکھا تو بچپنے کی حالت میں اللہ نے آپ کو معرفت کے شعور عطا فرمایا ہے کہ خدا کی صفات کیا ہوتے ہیں. جو انبیاء کرام کے لطائف سے، انبیاء کرام کے لطائف سے امت کے اندر اڑھیلا جاتا ہے، انبیاء کرام کی شان سے ان کے مقربین کے اندر دیا جاتا ہے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بچپن کا واقعہ قرآن کے اندر موجود ہے. تو یہ پاکیزہ طبیعتیں کہ جنہیں کسی کی صلاح کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی نظر میں ان کا انتخاب فرمایا تھا، یعنی باطن بالکل پاک اور صاف تھا، صرف سر پر تاجے صحابیت رکھنے کی دیر تھی. حسن بالکل تیار تھا کہ بس صرف سر پر صحابیت کا تاج رکھنے کی دیر تھی. اب آپ دیکھیں بچپنے کی حالت میں بچے کو کوئی شعور نہیں ہوتا ہے، جس طرف لگا دو بچہ لگ جاتا ہے. لیکن آپ کو بچپنے کی حالت میں اتنے حساس مسئلے پر خدا نے اتنی معرفت عطا فرمائی کہ آپ نے اسے سجدہ نہیں کیا، بلکہ اس کے چہرے کو تکنے لگے اور اس سے سوالات کرنا شروع کر دیا. فرمایا اگر تو خدا ہے تو یقیناً میری باتوں کو سن بھی رہا ہوگا، مجھے دیکھ بھی رہا ہوگا، تو میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تو مجھے مطمئن کر دے، میں تجھے سجدہ کر دوں گا. سوال یہ ہے، اب تنہا گفتگو ہو رہی ہے، دار اسلام سے وابستہ ہونے کے بعد یہ واقعہ خود آپ نے بیان فرمایا جو رواج کے طور پر اسلام کی تاریخ میں آیا ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانے کو دے. تو بت نے کوئی آواز نہیں کی. میں نے تین دفعہ یہ بات پوچھی کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانے کو دے، میں پیاسا ہوں، مجھے پینے کو دے، میرے جسم پر کپڑے نہیں، مجھے پہننے کو دے. تو کہا کہ جناب بت نے مطلقاً چیب جبی نہ ہوا, وہ پتھر کا بچہ پتھر ہی رہا. کہا میں نے آخر میں اس سے پوچھا کہ دیکھ اب میں نے پتھر اٹھایا ہے, جس طرح حضرت ابراہیم نے کلہاڑا اٹھایا تھا. حضرت ابراہیم نے توڑ پھوڑ تو بری بات ہے, لیکن جہاں توڑ پھوڑ کرنا چاہیے وہاں نہ کی جائے تو گناہ ہے, اور جہاں نہیں کرنا چاہیے وہاں کی جائے تو گناہ ہے, اور جہاں کرنا ہے توڑ پھوڑ وہاں توڑ پھوڑ کرنا خدا کو راضی کرتا ہے. تو میں پہلے عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ کہیں پر شدت گناہ ہے, کہیں پر نرمی گناہ ہے. یہ مطلقاً ایسا صوفی بات صفا بن جانا کہ نہیں جناب کسی کو کچھ نہ کہو. میں نے کہا تو پھر ابراہیم کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے, پھر تو ابراہیم کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے, تو دین حنیف سے ہٹا ہوا ہے, تجھے دین کی روح ہی نہیں ملی ہے. تو کہتا کسی کو کچھ نہ بولو, کسی کے متعلق کوئی شدت نہ رکھو. ہم نے کہا جس سے خدا شدت رکھے گا اسے تجھے رکھنی پڑے گی, اور جس سے خدا رحم کرے گا اسے تجھے محبت کرنی پڑے گی. حضرت ابراہیم نے کلہاڑے سے اس کا سر کاٹا تھا, آپ نے پتھر اٹھایا اور فرمایا کہ دیکھ تو نے نہ پینے کی بات کی, نہ کھانے کی بات کی, نہ کپڑے کی بات کی, اب میں تجھے پتھر ٹکاتا ہوں, اب تو بچنے کی فکر کر. اور آپ نے پتھر اٹھا کر مارا تو اس کے سر پر لگا, اور سر اس کا دھڑام سے زمین پر آ کر گر گیا. آپ نے فرمایا یہ بحث اور یہ جوش اور جذبے کی آواز جب باہر نکلی تو آپ کے والد گرامی کسی سے گفتگو کر رہے تھے. لوٹ کر جب دوبارہ اندر آئے تو دیکھا کہ جناب بت کا شریر غائب ہے. پوچھا یہ کیا کر دیا تم نے؟ کہا میں نے کیا کیا؟ میں نے کہا کہ یہ میرا اگر خدا ہے تو میری بات تو سنے گا, میرے تقاضے اس نے پورے نہیں کیے, جو میرے پتھر کی ضرب سے نہ بچ سکا وہ میری کیا رکھوالی کرے گا. تو یہ خیال ایسا تھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ تھا تو میں بچہ لیکن میرے والد کو ایک لمحے کے لیے ثابت کر کر لیا, اور میرے والد بھی میری اس تبلیغ پر جو بغیر کسی کے سکھائے یہ رحمانی تبلیغ جو میرے قلب قلب کے اندر تھی وہ دائی اور محرکہ جو حضرات انبیاء سرکار کے صدقے سے پہلے مجھے عطا کر دیا گیا تھا, میرے والد وہاں پر رک کر شہر سے گئے اور ان کے وجود میں زلزلہ سا وبا ہو گیا کہ واقعی میں بچہ تو ہے لیکن بات ایسی کرتا ہے جو عقل کو چھو لینے والی, عقل کو چھو لینے والی. یہ بچپن سے آپ کی شرافت ہے اور بات میں لطافت ہے. جس نے بچپن میں بت خانے میں تنہا رہ کر بت کو سجدہ نہیں کیا وہ اسلام کی شباب پر آ کے اسلام کو دھوکہ کیسے دے سکتا ہے؟ جو بند کمرے کے اندر, بند کمرے کے اندر, ایسے تو ہم بڑے صوفی باسبا لوگوں کے سامنے پھرتے ہیں, خلوت میں کیا نہیں کرتے, لیکن مزہ تب ہے کہ جناب خلوت میں بھی نیکی کا شکار ہو, خلوت میں بھی نیکی پر فریفتہ ہو, نیکی پر مستعمل ہو, اور یہی وہ خدا کی رضا کی دلیل ہے. اب آپ دیکھیے بند کمرے کے اندر ایک بت ہے اور آپ ہے, اگر آپ سجدہ بھی کر لیتے تو کون دیکھ رہا تھا, اور اگر سجدہ کر بھی لیتے تو کون سا اس پر اعتراض ہوتا؟ اس لیے کہ کہاں پر شریعت مطہرہ اب نازل ہوئی ہے, کہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا ہے, اور قرآن کہتا ہے وما کنا معذبین حتا نبعث رسولا, ہم جب تک قوم پر عذاب نہیں دیتے جب تک کوئی رسول نہ بھیجے, جب تک کوئی رسول نہ بھیجے. اور حضرت عیسیٰ کی تعلیم تو مسخ ہو چکی ہے, لیکن دین حنیف, دین ابراہیمی, دین محمدی کا ماخذ اور جذبہ اور معرفت پہلے سے ہی رب کریم نے آپ کو عطا فرمایا تھا. تو جس کو رب کریم نے پہلے ہی سے پاک کیا تو یقیناً وہی مصلی رسول پر آنے کی ضرورت رکھ سکتا ہے. آپ کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے معاملات رہے ہیں, تمام چیزیں رہی ہیں, تمام حالات رہے ہیں, لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت اپنی معتبر اور معتمد کتاب عزات الخفا کے اندر بڑی پیاری گفتگو اشاع فرماتے ہیں. فرمایا کہ آپ نے ملک شام کے سفر فرمایا, شاہ ولی اللہ صاحب ان کے نزدیک حجت ہے, ہمارے نزدیک حجت ہیں, ہم ان کو رحمت اللہ علیہ بھی کہتے ہیں, ان کے عقیدے پر عمل بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ہمارے پڑوسی جو ولی اللہ خاندان والے, ہم نے شاہ ولی اللہ کے ماننے والے جی, شاہ ولی اللہ کے ماننے والے. ہم نے کہا نہ تمہارا عقیدہ خدا جیسا, نہ رسول جیسا, نہ صحابہ دیکھا, نہ شاہ ولی اللہ صاحب جیسا. دیکھو خود حضرت شاہ ولی اللہ صاحب اپنا عقیدہ کیا نقل کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ حضرت اسی میں صدیق اکبر شام تشریف لے گئے تجارت کے لیے, کیونکہ آپ گلی کے نکڑ پر بیٹھ کر کسی سے پیسہ مانگنے والے نہیں تھے, بلکہ آپ کی دکان کے آگے فقراء کی لائن لگتی تھی جن میں آپ صدقہ تقسیم فرماتے تھے. مقروضوں کا ایک حساب جو آپ ہی جانتے تھے, کسی دفتر میں لکھا ہوا نہیں تھا, کہ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں کو جو آپ نے قرضہ دیا تھا, مکہ کے مطمول تاجروں میں آپ کا شمار ہوتا تھا, آپ کا, سیدنا عثمان غنی کا. حضرت عثمان غنی مسلمان کیسے ہوئے؟ حضرت عثمان غنی کے بعد جب سیدنا صدیق اکبر خود گئے اور پیغام نبوت اور تبلیغ نبوت کی بات کی
تو عثمان غنی ایک مالدار آدمی تھے، سیٹھ سے سیٹھ ملنے جاتا ہے تو بات جلدی عقل میں اترتی ہے، ایک لہجے کے اندر عثمان غنی نے جملہ اس لیے قبول کیا کہ مورخین فرماتے ہیں کہ عثمان غنی جانتے تھے صدیق اکبر کی عقل بشکان عقل نہیں اور نہ وہ پیسے کے ٹکے کے پیچھے بھاگنے والے ہیں، خدا نے انہیں عقل میں بھی بردباری عطا فرمائی ہے، مال کی بھی فراوانی دی ہے، ایک ہی جملے کے اندر عثمان غنی دار اسلام میں آ گئے ہیں. جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر نے اسلام قبول جو کیا وہ پیسے کی حوث میں نہیں کیا، پیسے کی حوث میں نہیں کیا، اور پیسے کی حوث میں کر کے بھی کیا کرتے، سرکار پر سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں. اور جس وقت سرکار نے اعلان نبوت فرمایا کوہ صفا سے کھڑے ہو کر سارے کافروں سے کہا کہ اگر میں کہہ دوں اس پہاڑ کے پیچھے سے، اس جبل ذی قبیس کے پیچھے سے، یا جناب اس وادی کے پیچھے سے، مختلف الفاظ ہیں، کوئی قوم آئے اگر تمہیں مار ڈالے تو تم یقین کرو گے؟ ساری قوم نے کہا کہ آپ امین اور صادق ہیں، یقین کریں گے؟ فرمایا کہ جناب بن دیکھے لشکر پر اور بن دیکھے عذاب پر تم یقین کر لیتے ہو، تو آج میں تم سے کہتا ہوں کہ جن بتوں کی تم عبادت کر رہے ہو یہ جہنم کا ایندھن ہے اور یہ تمہیں غارت اور عذاب کی طرف لے جا رہے ہیں، لہذا میں اللہ کے رسول ہوں، تمہیں خدا کی بہدانی کی طرف لے کر آتا ہوں. ابو لہب کھڑا ہوا، اس نے شور مچا دیا، سارا معاملہ تتر بتر ہو گیا، ساری دنیا دیکھ رہی کہ سارا مکہ سرکار کے خلاف ہو چکا ہے، سرکار نے بتوں کے خلاف تقریر کر دی ہے. تو اگر مال کا چکر ہوتا تو وہ ساروں کا ساتھ دیتا یا سرکار کے پاس آتا؟ ساروں کا ساتھ دیتا. لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے مال ہونے کے باوجود، مکہ میں اثر و رسوخ ہونے کے باوجود، آج حاضر میں اگر کوئی سیٹ اس کو کہے بھائی یہ بندہ غلط کر رہا ہے، وہ کہے گا جناب وہ میرے فلاں سیٹ کا دوست ہے، میرے دوست کا دوست ہے، اور وہ بھی میرا جو دوست ہے وہ بڑا مالدار ہے، اب ایک بندے کے لیے ہم اپنی بات کیوں خراب کریں؟ یہ تو رکھ رکھاؤ تو ہر جگہ پر ہوتا ہے کہ جناب یہ چھوٹے چھوٹے سے مسئلے کے لیے ہم رکھ رکھاؤ کی باتیں کیوں خراب کریں؟ سیدنا صدیق اکبر ایک مطمور تاجر تھے، ان کا عرب کی تجارت کے اندر، بالخصوص قریش کی تجارت کے اندر ایک بہت بڑا نام اور حصہ تھا. اگر آپ کو اسلام سے محبت نہ ہوتی اور دل سے اگر آپ قبولیت کا جامع اور قبولیت کا کاسا لے کر نہ جاتے تو آپ کہہ دیتے جناب اگر میں محمد رسول اللہ کا ساتھ دے دوں تو کافروں جو اپنے بتوں کے لیے بڑی غیرت دکھاتے ہیں تو وہ میرے ساتھ ترک موالات کر دیں گے، میرے ساتھ تجارت نہیں کریں گے، میرے ساتھ معاملات نہیں کریں گے. لیکن ساری باتیں ایک طرف، ان کی کتاب میں بھی ہے اور ہماری کتاب میں بھی ہے کہ صدیق اکبر آ کر پہلی نظر میں فدا ہو گئے اور اسلام قبول کیا. قرآن کہتا والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار، جس کی تشریح کل گزری ہے کہ محبوب مجھے تیری امت کے اندر وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لایا، سب سے پہلے تیرے دامن نبوت کے ساتھ، تیرے دامن عاطفت کے ساتھ وابستہ ہوئے. تبریسی اپنی کتاب مجموع البیان کے اندر جو لوگ تحقیق، عقل، تفسیر، لفاظی کی باتیں کرتے ہیں یہ اس کا امام ہے، تبریسی اہل تشیعوں کا امام ہے. یہ مجموع البیان کے اندر بس سابقون الاولون کے تشریح کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آیا پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں کہ نہیں، اور آپ کا ایمان لانا کسی غرض سے تھا؟ تبریسی نے کوئی تبصرہ نہیں کیا بلکہ اس نے سابقون الاولون کے تحت مجموع البیان کے اندر یہ وضاحت کر دی کہ ان اول من اسلم بعد خدیجہ کا ابو بکر، جس نے سیدہ خدیجہ کے بعد سب سے پہلے بغیر چون چرا کے، بغیر معجزے اور دلیل کے مطالبے کے مصطفیٰ کے ہاتھ پر اسیر ہوا وہ ابو بکر ہے. وہ ابو بکر ہے. میں نے کہا باپ کہتا نہیں مانتے ہو بیٹا تو نافرمانی ہوگا پھر. تبریسی نے یہ بات لکھی کہ جناب سیدنا صدیق اکبر نے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا. یہ الگ بات ہے کہ قاضی نور اللہ شوستری، آج میں اس کو دیکھ رہا تھا مجالس المومنین میں، وہ کہتا ابو بکر کا سینہ مال کی محبت سے بھرا ہوا تھا. اچھا پھر کیا ہوا؟ مال کی محبت سے بھرا ہوا تھا تو کہا اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تو سرکار نے دیکھ لیا کہ ان کا سینہ لالچ سے بھرا ہوا ہے معاذ اللہ. تو نور اللہ شوستری جس کو جہانگیر بادشاہ نے یہاں سے اس کی گردن کے پیچھے سے اس کی زبان کھینچوائی تھی اور اس کو الٹا لٹکایا تھا، اس کو شہید سالس کہتے ہیں. وہ مجالس المومنین میں لکھتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کا سینہ مال کی محبت سے بھرا ہوا تھا اور وہ مال کی محبت لے کر آئے تھے. ہم نے کہا چلو لے کر آئے تھے، اب آگے تو بول کیا ہوا؟ پھر سرکار نے قبول کیا نہیں کیا ان کا اسلام؟ بات اتنی ہے، وہ تیری کہانی ابھی سب واضح ہو جائے گی کہ اسلام قبول کیا کہ نہیں کیا. اٹھا کر دیکھیے مجالس المومنین عام اردو بازار میں ملتی ہے جناب، تاریخ میں ان حضرات کے نزدیک مستند کتاب ہے. قاضی نور اللہ شوستری کہتا ہے کہ جب آئے تو سیدنا صدیق اکبر کے سینے پہ سرکار نے ہاتھ کو ملنا شروع کیا اور کہا کہ اس لیے ملا تیزی کے ساتھ تاکہ مال کی ساری محبتیں ختم ہو جائے. اور میں نے کہا ابلیس کے پتر اب تو مان لے کہ صدیق اکبر صدیق ہے, اب تو مان لے کہ صدیق اکبر صدیق ہے. اگر تیری کہانی تیرے ڈرامے تیری قسطوں والی فلمیں وہ پہلے کی تھی تو وہ ختم ہو گئی, اب جب تو خود یہ بات لکھ رہا ہے کہ صدیق اکبر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر نبی مکرم نے ساری جنگ کو ختم کر لیا تھا تو اب تو ان کا امام مان لے. جب سرکار نے اس کا اسلام قبول کر لیا تو اس کی صحابیت کو تو کیوں نہیں قبول کرتا ہے؟ اور اگر یہ بات آئے گی تو صدیق اکبر کوئی معصوم تو نہیں تھے, معصوم تو خدا کا نبی ہوتا ہے. چلو ہم تیرا تھوڑا سا اگر ساتھ بھی دے دیں کہ جناب یہ تاریخ کے کسی حوالے سے آئی بھی بات ہو, یہ پیچھے کی بات ہے چھوڑ. جب سرکار کے سامنے ایمان کے مسئلے پر آئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سینے پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر اس چیز کو ختم کیا, تو اگر وہ چیز بعد میں پھر جاگ گئی تو ہاتھ رکھنے کا فائدہ کیا تھا؟ وہ چیز اگر پھر جاگ گئی تو ہاتھ رکھنے کا فائدہ کیا تھا؟ یہ خدا کے وہ معتبر بندے ہیں جس کی مثال ہدایت میں نیر اعظم جیسی ہے, سورج اور آفتاب جیسی ہے کہ جو ان کو دیکھ کر تھوکتا ہے تو تھوک اسی کے منہ پر گرتا ہے. کہ کہیں سے بھی اگر کوئی مخالف ان کے پیچھے آ کر بات کرتا ہے تو بات وہی ہو جاتی ہے کہ الحق ماں شہیدت بھی لادا, کہ بات وہی ہو جاتی ہے کہ حق وہی ہوتا ہے جس کا اقرار دشمن بھی کر لیتا ہے. کہ اگر صدیق اکبر کے سینے میں یہ چیزیں تھیں نہیں, قاضی نور اللہ شاستری کہتا ہے کہ سرکار نے ہاتھ سینے پر مار کر اسلام کو قبول کیا اور صدیق اکبر کے سینے سے سبل نکال دیا. پہلے تو یہ روایت ہی غلط, لیکن میں کہتا ہوں کہ بعد میں ہاتھ لگا کر جب ساری چیزیں نکال دی, نکال کر جب سب باتیں ختم کر دی, تو اس پچھلی باتوں پر یقین تم رکھ کر کیوں اپنا ایمان کا بیڑا غرق کرتے ہو؟ کیوں دو رخی پالیسی اختیار کرتے ہو؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ, یہ اقلی باتیں میں نے جغرافی اعتبار سے آپ کے سامنے کی ہے. یہ مکہ کے گام دیوانہ سا آدمی نہیں تھا کہ جس کے سامنے کوئی دو درم پھینک کر اس کو اپنی طرف کر لے. جس طرح کے جناب کتنے دن کا ٹھیکہ تھا, دس دن کا ٹھیکہ تھا, کتنے بجے سے کتنے بجے تھا, دس سے گیارہ بجے تھا, کہ بس آئے گی بستی میں لینے کے لیے, ہاں بستی میں بس آئے گی لینے کے لیے, کتنا ملے گا؟ 300 روپے داڑھی. نہیں, سینا بہت دکھتا, 350 ہونا چاہیے, 350 تو ہونا چاہیے, 50 روپے ڈرائیور لے لیتا. میں نے کہا یہ وہ نہیں ہے کہ دیہڑی دے کر لاوے, یہ وہ نہیں ہے, یہ صدیق اکبر ہے. بولو سنیے سبحان اللہ. او بھائی کہیں سے بھی تم سمجھو, اس لیے ادھر ادھر گھماتا ہوں تم کو, بولو سبحان اللہ. صدیق اکبر ایسے نہیں ہے کہ جن کو دیہڑی دے کر لایا جائے. ان کا قریش کی تجارت اور معاملات میں ایک مرتبہ ہے, ایک مقصد ہے, اور اتنا بڑا اہتمام ہے جس کو آپ آگے سماعت فرمائیں گے. سیدنا صدیق اکبر ملک کے شام تشریف لے گئے تجارت کے لیے. وہ عام تاجر تو شام جا ہی نہیں سکتا تھا, وہ شام صبح شام والا شام نہیں ہے, وہ سیریا کی سرزمین جو مکہ مکرمہ سے کئی ہزار میل پر واقع ہے, اور اپنی سواری کر کے جانا. عام تاجر جو دکان لگائے بیٹھا ہے وہ بیچارہ اگر جائے شام کاروبار کرنے کے لیے تو خریدے گا کیا؟ سارا پیسہ تو اس کا کرائے میں چلا جائے گا. یہ مورخین نے اپنے اعتبار سے ساری باتیں لکھی ہے. ملک شام وہی لوگ جاتے تھے تجارت کے لیے کہ اگر وہ شام جا کر آ بھی جائے تو ان کے لیے ایسا ہے جیسے ایک وقت کی روٹی کھائیں گے. اتنے مال کی فراوانی ان کے پاس ہوا کرتی تھی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ملک شام پہنچے ہیں تجارت کے لیے, رات کو سو رہے ہیں, یہاں غار حرا میں حق نازل ہو چکا ہے, اور وہاں ابو بکر خواب دیکھ رہے ہیں کہ میں حرم میں سو رہا ہوں. یہ شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا میں حرم میں سو رہا ہوں اور عین کعبہ کے قریب سو رہا ہوں, اور کعبہ کی چھت کی طرف سے آسمان سے ایک نور کی شعاع زمین کی طرف آ رہی ہے, یوں لگ رہا ہے جیسے چاند ہی اتر کر آ رہا ہے. اور کہا کہ جناب بالکل اس طرح ہوا کہ چاند آسمان سے ٹوٹا اور ٹوٹ کر سیدھا حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ میرے جھولی میں آ گیا. میں بڑا اس خواب سے مطمئن بھی ہوا لیکن مرعوب بھی ہوا, لیکن جب دانشمند معبروں سے اس کی تعبیر پوچھی انہوں نے کہا جناب چاند کی مسلم اور مجموعی طور پر اور مضبوط تعبیر یہ کہ یہ عرصان نبوت کرتا ہے تو یقیناً خدا کا ایک آخری نبی آنے والا ہے, اور تیری جھولی میں وہ چاند اترنا وہ چاند نبوت سے تشبیہ ہے, تعبیر اس کی نبوت ہے, اور تیری جھولی میں اترنا یعنی سارا فیضان تجھے عطا کرنا. اور سیدنا صدیق اکبر کے متعلق شاہ اللہ لکھتے ہیں کہ سارے سفر کے اندر یہی غور یہی غور یہی غور کہ ہوگا کیسے, ہوگا کیسے,
کیا ہوگا، کیا مطلب ہے، کیا اعتبار ہے؟ فرماتے ہیں کہ جناب جس وقت حضرت اسماعیل صدیق اکبر مکے پہنچے، جیسا سامان تھا وہ غلاموں کے حوالے کیا، غلام بھی کیسے پارسا، عامر بن فہیرہ جیسے، اللہ اکبر، عامر بن فہیرہ، یہ وہ غلام ہے سیدنا صدیق اکبر کے، اور نیکی اخلاص پر ملتی ہے یا ریا پر ملتی ہے؟ اخلاص پر. ساری تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہی وہ عامر بن فہیرہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو غار ثور کے اندر بکری چلاتے ہوئے حضرت آسمہ کے ساتھ آتے تھے اور گویا کہ سرکار کے لیے دودھ پیش فرماتے تھے، یہ وہی عامر بن فہیرہ جو سیدنا سراقہ کو جنہوں نے خط لکھ کر پیش کیا تھا، یہ وہی عامر بن فہیرہ جو مدینہ منورہ ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایک سرایا میں جہاد کے لیے بھیجا. عرض کی کہ حضور کیا میری شہادت اس جنگ کے اندر ہے؟ میری شہادت اس جنگ کے اندر ہے؟ سپہ صحابہ، میں نے کہا دیکھو صحابی کو پتا ہے کہ نبی جانتا ہے میں کہاں مروں گا. کہا حضور اس جنگ کے اندر ہے؟ ابن کثیر البدایہ والنہایہ سیرت ابن ہشام تمام کے اندر موجود ہے، یہ آپ کے لیے حوالہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے صرف رندہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، آپ اس سے مطمئن ہو جائیں اور اس کو دیکھیں کہ جناب صحابہ کا عقیدہ کیا تھا. فرمایا حضور عرض کی سرکار کے دربار میں حضرت عامر نے، جو سیدنا صدیق اکبر کے غلام ہیں، یعنی غلام نے تربیت ایسے آقا سے پائی ہے کہ اس کا عقیدہ ہے کہ میرا آقا سب کچھ دیکھ رہا ہے. اور وہ آقا کیوں نہیں دیکھ رہا ہوگا؟ صدیق اکبر نے تو سنایا ہوگا کہ جب میں پہنچا مکے میں مال دے کر جس کو دینا تھا، جلدی کر کے جب پہنچا سرکار کے دربار پر حاضری دی کہ سرکار ہی سے تعبیر پوچھوں کہ کیا معاملہ ہوگا. شاہ اللہ کہتے ہیں سرکار کے دروازے پر دستک دی، دروازہ کھلا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مقدس پر جب نظر پڑی، سرکار نے فرمایا ابو بکر میں تمہیں ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں. صدیق اکبر نے کہا کہ حضور آپ نے نبوت کا دعویٰ فرمایا، رب کریم نے آپ کو نبوت کے مختص فرمایا؟ کہا ہاں. ایک روایت ہے کہ فوراً قدموں میں گر گئے، ایک روایت ہے ذرا توقف کیا اور ذرا سہم سے گئے. سرکار نے ان کے اس خوف کو، اس تعجب کی لہر کو دور کرتا فرمایا، ابو بکر گھبرا مت، میں وہی ہوں جس کا خواب تو شام میں دیکھ کر آیا ہے،
میں وہی ہوں.
فرمایا میں وہی ہوں جس کا خواب تو شام میں دیکھ کر آیا ہے، اور یہ سب سے بڑا معجزہ تھا میرے آقا کا، اور وہی پر دار اسلام سے وابستہ ہوئے. تو اسی آقا نے اپنے غلام عامر کو بھی سمجھایا کہ میرے آقا تو میلوں دور میرے خواب کو بھی دیکھ رہے تھے، اور خواب تو آتا ہی، یہ ریوڑ جائے دونوں ساتھ میں سو رہے، پتہ نہیں کیا خواب دیکھ رہا ہوں. صبح والے میرے کیا دیکھا، بولے ابھی کیا کریں، ابھی جلسہ چھوڑیں. تو کہا جناب خواب تو ہے ایسا سطر، اور غیب اور پردہ، سرکار نے ہزاروں میل دور سے صدیق اکبر کو بھی دیکھ لیا، ان کے خواب کو بھی دیکھ لیا. حکیم الامت حضور سیدنا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت اس بات کو نقل بھی فرما رہے ہیں اور اس پر کوئی تردید نہیں کر رہے، ترجمہ کئی جگہ پر وادیوں نے خود کیا ہے لیکن اس پر کوئی حاشیہ نگاری نہیں کیا ہے. اور میں نے کہا جب حاشیہ نگاری نہیں کی، پتا چلا تمہارے نزدیک یہ حجت ہے، تو کم سے کم بالا کوٹ کے تیوس کو تو چھوڑو کہ جو کہتا ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے. وہ تو نبی کو دیوار کے پیچھے کی بات کرتا ہے، میرا نبی تو مکہ میں اگر موجود ہو، غلام شام میں ہو، وہ رات کو سو کر جو خواب دیکھ رہا ہو، سب میرا نبی ملاحظہ فرماتا. میرا نبی کا، میرے نبی کے جوتے اٹھانے والے اور آپ کے قدموں میں بیٹھنے والے فاروق اعظم کو بھی پتا ہوتا ہے کہ آج امت میں کس شخص نے کیا خواب دیکھا ہے، اور آپ کے علم میں یہ بات کے موجود. یہ بات بھی شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھی ہے کہ سیدنا فاروق اعظم کا مرتبہ قطبیت میں ایسا ہے کہ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کر لے تو ساری دنیا آپ کے سامنے حاضر ہو جائے کہ ہو کیا رہا ہے. تو یہ شان تو حضرت عمر کی ہے، تو میرے آقا کی شان کیا ہوگی؟ اللہ اکبر. تو یہی عامر بن فہیرہ نے تربیت گھر سے پائی ہوگی نا، اپنے آقا سے پائی. عامر بن فہیرہ جب جانے لگے، یہ فضیلت دیکھے کتنے گوشوں سے سیدنا صدیق اکبر کی بازی ہوتی ہے. سرکار نے کہا عامر تم جاؤ گے اس جہاد میں؟ کہا حضور ہزار دفعہ جاؤں گا لیکن ایک بات آپ سے پوچھوں. سرکار فرما پوچھو. کہا حضور میری شہادت اس میں ہے؟ سرکار نے دھیمی مسکراہٹ سے مسکرایا، سمجھ گئے کہ بات پتے کی ہے، اس سریے کے اندر گویا کہ میری شہادت ہے. سرکار کی مسکراہٹ کے بعد جرت نہیں کی سوال مزید کرنے کی. عرض کی حضور میری ایک درخواست ہے. سرکار نے فرما کیا؟ کہ حضور مجھے کافر بڑی بے دردی سے مارے، ہو سکے تو میری ناک کاٹ دیں، ہونٹ کاٹ دیں، آنکھیں نکال دیں، جبڑا نکال دیں، کان کاٹ دیں، سر کاٹ دیں، تاکہ جب میں خدا کی بارگاہ میں پہنچوں نا، یہ عہد کے شہدا کے لیے بھی ہے، تو رب کہے رب کی رحمت کہے یہ تیرا حال کس نے کیا، کیسے ہوا؟ میں کہوں گا یا اللہ تیری محبت کے لیے، یا اللہ تیری رضا کے لیے. کہا حضور میرے ساتھ بھلے یہ ہو جائے، لیکن حضور میری التجا یہ ہے. سرکار فرما مانگ. کہا حضور میرے لاشے کو کوئی کافر ہاتھ نہ لگا، میرے جسم کو کوئی شہید ہونے کے بعد کافر ہاتھ نہ لگائے. تو جس کے غلام کو کفر سے اتنی نفرت ہے، تو آقا سے سیکھا ہے نا، آقا سے سیکھا ہے. اللہ اکبر. کہا میرے جسم کو کوئی کافر ہاتھ نہ لگائے. ساری تاریخ کی کتابوں میں سیرت میں موجود ہے کہ جب حضرت عامر بن فہیرہ شہید ہوئے، دھوکے سے جب صحابہ کو شہید کیا گیا، اس میں جب آپ شہید ہو گئے تو کافر جب آپ کو پکڑنے کے لیے آئے تو وہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ آپ کا لاشو زمین سے اٹھا، زمین سے اٹھا خود بخود اور فضا میں ہوتا ہوا غائب ہو گیا. جب یہ معاملہ جو وہاں سے صحابہ اپنی جان بچا کر بھاگے تھے، انہوں نے آ کر بتایا کہ حضور ہم نے ایک ایک کی لاش گنی ہے، سارے صحابی موجود ہیں، عامر نہیں ہے. میرے آقا نے پھر مسکرایا. صحابہ نے اس کے حضور یہ راز کیا ہے؟ فرمایا اس کی دعا تھی، جبریل اسے پر میں اٹھا کر جنت میں لے گئے. تو یہ وہ صحابی ہے جن کی قبر زمین پر نہیں ہے. سرکار کے غلام، سیدنا صدیق اکبر کے غلام، حضرت عامر بن فہیرہ، یہ سرکار کے وہ صحابی ہے جن کی قبر زمین پر نہیں ہے، بلکہ ان کی شہادت کے فوراً بعد فرشتوں نے ان کو پروں میں اٹھایا اور قبر لاش جو ہے وہ فضا میں اٹھی اور کافر دیکھ کر تنگ رہ گئے، اور فضا میں کچھ لمحے بڑھنے کے بعد، کچھ مسافت طے کرنے کے بعد وہ غائب ہو گئی. تو یہ سیدنا صدیق اکبر کے گھر کا اخلاص آپ دیکھیں. اللہ اکبر. سیدنا صدیق اکبر، اللہ رب العزت نیکیاں جب عطا کرتا ہے، آپ کو علماء بھی کہتے ہیں ایسی نیکیاں کریں جو ثواب جاریہ ہو، ثواب جاریہ ہو. تو یہ قرب، یہ خلافت، یہ امامت، یہ سارے درجے ایک طرف. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں کا اگر سرمایہ آپ دیکھیں، وہ کہتے جی ابوبکر ایسے، عمر ایسے، میں نے کہا اگر ان کو نکال دو اسلام سے تو اسلام کے بعد پچھتا کیا ہے؟ ان صحابہ کو اگر ہٹا دو تو اسلام کے پاس بچتا کیا ہے؟ کیونکہ ساری سرحدیں مہیا کرنے والے تو یہ، ساری جاہ و حشمت کو پھیلانے والے یہ، دین محمدی کو شر سے لے کر غرب بنانے والے یہ. میں نے کہا تیرے ایران کو فتح کرنے والے بھی عمر، اور جب سے گویا کہ ایک اسلامی سلسلہ چل پڑا اور اس کو اسلامی نام سے یاد کیا جانے لگا، خراسان کا یہ پورا صوبہ، افغانستان سے لے کر اس کی آخری سرحد تک، افریقہ سے لے کر مصر تک، یہ سارے علاقوں پر، تین بر آدموں پر جو اسلام پھیلایا، کس نے پھیلایا؟ یہ سب صحابہ کرام نے پھیلایا. تو ان کے لیے بدزنی کیسے رکھی جا سکتی ہے؟ آج نہج البلاغہ میں دیکھ رہا تھا، مولا علی اپنے وصال سے پہلے، عرض کروں گا مولا علی کے یوم میں، ایک دفعہ آپ کی شاگرد میں آپ کو دیکھا کہ آپ مسجد میں تشریف فرما ہے اور دونوں ہاتھوں سے اپنی داڑھی کو پکڑ کر بہت زار و قطار رو رہے ہیں. وہ شاگرد قریب ہوا اور اس نے پانی کا پیالہ پیش کیا. جب آپ کی طبیعت بحال ہوئی، اس نے عرض کی کہ حضور آپ پر یہ دقت کیوں؟ فرمایا مجھے مہاجر صحابہ یاد آ رہے ہیں، مجھے اپنے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابہ یاد آ رہے ہیں جن کے ساتھ میرا شب و روز گزرا کرتا تھا. تو حضرت علی کے ماننے والے ہو تو علی تو صحابہ سے ایسی محبت کرتے کہ مسجد میں خلوت میں بیٹھ کر، رقت کا یہ عالم ہے کہ آپ اپنی داڑھی کو پکڑ کر گویا کہ رو رہے ہیں، اور کسی نے پوچھا سبب کیا ہے، کیا تکلیف، کیا مسئلہ؟ فرمایا مجھے سرکار کے صحابہ یاد آ رہے ہیں، مجھے اپنے دوست یاد آ رہے ہیں، مجھے ساتھی یاد آ رہے ہیں، سب چلے گئے دنیا سے، میں رہ گیا ہوں. اللہ اکبر. تو جو علی اب مسجد کی خلوت میں بیٹھ کر، مسجد میں خلوت میں بیٹھ کر، ایک جگہ بیٹھ کر چھپ کر عمر کی یاد میں روئے، عثمان کی یاد میں روئے، ابو بکر کی یاد میں روئے، تو علی کے دل میں ان کی محبت کتنی ہوگی. تو جو علی کا ماننے والا ہوگا وہ ان سے محبت نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ اللہ اکبر. اب آپ دیکھیں، خود ایمان گڑبڑ لاتے ہیں، بات گڑبڑ کرتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کی، خود کہتے ہیں علی علی علی، پھر گڑبڑ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں جناب حضرت ابو بکر نے مال کے لیے اسلام لایا تھا. میں نے کہا اپنے اوپر کیوں قیاس کرتے ہیں؟ قیاس اپنے اوپر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ تم پدی نہ پدی کے شوربے، کیونکہ تمہارا تو یہ منصب ہی نہیں کہ تم صحابہ کو اپنے پر قیاس کرو. صحابہ کو قرآن سے دیکھو کہ قرآن ان کے بارے میں کیا شان بیان کر رہا ہے، نسبت رسول سے دیکھو کہ نسبت رسول کیا بیان کر رہی ہے. اللہ اکبر. تو اسلام کا خزانہ جو ہے وہ بٹا مصطفیٰ کے صدقے باٹا سیدنا صدیق اکبر. تاریخ اسلام کا اگر آپ مطالعہ کریں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی، حضرت زبیر بن عوام، حضرت زبیر بن عوام، کون زبیر بن عوام؟
وہ زبیر بن عوام جو سیدنا صدیق اکبر کی تبلیغ پر مسلمان ہوئے ہیں. ان کا نام سیدنا عثمان غنی کا تو یوم آئے گا آپ سن لیں گے. جن کا یوم میں ذکر نہ ہو سکے اس کو میں ذکر کرتا ہوں کہ صدیق اکبر صرف جا کر بتائے ان کو کیا کہتے تھے. اللہ کے آخری نبی کا جو انتظار تھا نا وہ محمد رسول اللہ مبعوث ہو گئے ہیں. میں ان کے غلام اور قاصد اور ان کا مبلغ ہوں. میں تمہیں ایمان کی دعوت دیتا ہوں کہ اگر تم کفر سے نجات پالو تو جنت تمہارا ٹھکانہ ہوگا, یہ دنیا بھی تمہاری خیر سے گزرے گی, آخرت بھی خیر سے گزرے گی. کتنے سادے الفاظ ہیں. اور سامنے والا صدیق اکبر کی گفتگو کہتا سنتا تو کہتا آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں یا سرکار کے پاس جاؤں. اور یہ سادے سے الفاظ صدیق اکبر کی زبان سے نکلتے تھے, سادے سے الفاظ, نہ کوئی ٹھوکنا کوئی مائک یہ کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ صرف سادے سے الفاظ زبان سے نکلے اور پہاڑ جیسا شخصیت اسلام میں داخل ہو گئی. عثمان غنی کو کوئی بچہ متاثر کر سکتا ہے؟ زبیر بن عوام جیسے مدبر کون؟ زبیر بن عوام سرکار کی پھوپھی کے بیٹے ہیں. سرکار کی پھوپھی کون؟ وہ ہاشمیوں کا گھرانہ ہی ایسی ہوتا ہے. سرکار کی پھوپھی سیدہ صفیہ, سیدنا حمزہ کی بہن سیدہ صفیہ. کون سیدنا صفیہ؟ غزوہ خندق کے اندر سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ سرکار کا خاندان, سرکار کا خاندان. کیونکہ خندق میں یہ مسئلہ تھا کہ یہودیوں کا ایک قبیلہ اندر رہتا تھا اور جو خندق کھود دی گئی تھی, گڑا کھود دیا گیا تھا, اس طرف کافروں نے 30 دن تک محاصرہ کیا تھا. اور یہ ایسے ہی محاصرہ تھا جس طرح کے بغداد کے باہر سے محاصرہ کیا گیا تاکہ جب لوگوں کے بعد راشن ختم ہو جائے, سب ختم ہو جائے, تو خود یہ پسپائی کی طرف آئیں گے. جس طرح کہ آپ نے فلوجہ کا محاصرہ دیکھا ہے, یہ جنگ کی ترکیب ہوتی ہے کہ جب اندر بھاری بھرکم لوگ ہوں تو ان کا ناتا بند کر دو, کھانا پینا بند کر دو, اور گویا کہ رسد بند کر دو تو خود وہ کمزور ہو جائیں گے اور گویا کہ غلبہ حاصل ہو جائے گا. تو مدینے کا 30 دن تک کافروں نے محاصرہ کیا, 30 دن تک محاصرہ کیا. یہ ماں بیٹوں کی شان دیکھیں. یہاں پر حضرت صفیہ سرکار نے اپنی پھوپھی جان, اپنی ازواج اور دیگر مسلمانوں کی بیٹیوں کو درس دیا کہ دیکھو ہم تو باہر مدینے کی سرحد پر محاصرے میں ہوں گے کہ کوئی کافر خندق عبور کر کے اوپر نہ آ جائے, لیکن اے مسلمانوں کی خواتین سنو, تم مدینے کے اندر کی راز ہم تک پہنچاؤ گی, یعنی اندر کی راز ہمیں بارڈر اور سرحد تک پہنچاؤ گی کہ کیا ہو رہا ہے. سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ گھر کی چھت کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی, ایک بڑا لعین شعیم یہودی گزرا, اس کے ہاتھ میں تلوار بھی تھی اور وہ چند لوگوں کہہ رہا تھا کہ جناب مسلمانوں کا محاصرہ یہاں سے کمزور ہے, فوراً قریش کو خبر دو کہ اگر وہ یہاں سے حملہ کریں گے تو وہ اس جگہ کو توڑ کر فوراً مدینے میں داخل ہو سکتے ہیں, یہ کیا جائے. حضرت صفیہ نے سیدنا صدیق اکبر کو یہ بات بتائی کہ تم دیکھو اس یہودی کو روکو ورنہ یہ جا کر اگر قریش کو خبر دے گا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا اور اس راستے سے مشرکین مدینے میں داخل ہو جائیں گے. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا کہ مسئلہ اتنا حساس ہے تو آپ اپنے حجرے سے باہر نکلے, لیکن اس یہودی کو دیکھا تو اس کا لمبا چوڑا جسم. سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں سوچ ہی رہا تھا کہ اس کو کس طرح پکڑوں, لیکن میں نے دیکھا کہ وہ دھڑام سے زمین پر گرا, اس لیے کہ سیدہ صفیہ نے دونوں ہاتھوں سے اس کے سینے پر جب مارا تو وہ زمین پر گرا اور اسی کی تلوار لے کر سرکار کی پھوپھی نے اسے وسیلہ جہنم کر دیا. یہ گھرانہ ہے میرے آقا کا اور انہی کے بیٹے ہیں زبیر بن عوام. حضرت سیدنا زبیر, زبیر کون ہے؟ سرکار مسجد میں آ کر جمع ہو, کیونکہ غزوہ خندق بہت سخت امتحان تھا کیونکہ انتہائی سردی تھی, انتہائی سردی, اور صحابہ کے پاس ایک تہبند اور ایک پتلی سی چادر جو اوپر اوڑھ سکے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. حضرت حذیفہ بن یمان, حضرت زبیر بن عوام, صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے. سرکار نے فرمایا دیکھو سردی بڑی سخت ہے, کون میرا صحابی ہے جو باہر جائے گا اور محاذ سے دیکھے گا کہ مشرکین کیا کر رہے ہیں. اب صحابہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ سردی تو بڑی سخت ہے, ہوگا کیا؟ حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت زبیر بن عوام کھڑے ہوئے, کہا حضور ہم جائیں گے. اب کیا ہوا کہ یہ سرکار کا عظیم موضوع بخاری شریف کے اندر ہے کہ میرے آقا نے فرمایا تم دونوں جاؤ اور دیکھو وہاں پر ٹھہر کر تھوڑے ٹائم, تھوڑا ساتھ وہاں پر رکھو اور دیکھو کہ رات کے اس وقت کافر کیا چہل قدمی کر رہے ہیں, کیا پلاننگ کر رہے ہیں, اور ساری خندقوں کا جائزہ لے کر آؤ. جا سارے صحابہ کہنے لگے جناب اتنی سخت سردی, باہر جائیں تو مر جائیں, لیکن جب سرکار نے کہا تم دونوں جاؤ تو زبیر بن عوام اور حضرت
حذیفہ بن یمان، یہ دونوں جب باہر نکلے فرمان مسجد سے باہر قدم رکھا ہمیں سخت گرمی لگنے لگی، تو یہ سردار کا معجزہ تھا، ہمیں سخت گرمی لگنے لگی، ہم نے اپنے اوپر کی چادر کو اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھ لیا اور جناب جا کر سارے معاملے کا محاسبہ کر کے ہم لوٹ کر آئے، اور جب مسجد میں پھر داخل ہوئے تو سردی لگنے لگی۔ ایک ٹائم یہ ہوا، دوبارہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ تھوڑی دیر کے بعد اپنے حجرے سے نکل کر مسجد میں بیٹھے ہوئے صحابہ سے کہا کہ ابھی کچھ نہ کچھ مشرکین شرارت کرنے والے ہوں گے، جاؤ اور دیکھو کہ کون کیا کر رہا ہے۔ پھر صحابہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، سرکار نے اشارہ کیا زبیر بن عوام کی طرف کہ تم اٹھو اور تم جا کر دیکھ کر آؤ۔ حضرت زبیر بن عوام کہتے میں اٹھا اور باہر نکلا، پھر میرے آقا کے معجزے کا اظہار ہوا کہ جب مسجد سے باہر نکلا تو سردی گرمی میں تبدیل ہو گئی۔ اس طرح تین دفعہ زبیر بن عوام گئے اور آئے، جب تیسری بار انہوں نے ساری خبر سرکار کو دی، میرے آقا نے دیکھا کہ دیکھو میرا یہ غلام رات کے اندھیرے میں اور رات کے ساتھ میں پورا دن بھی ڈیوٹی دیتا رہا اور رات کو بھی یہ چکر لگاتا رہا، اس نے آرام کی کوئی پرواہ نہ کی اور سردی کی کوئی پرواہ نہ کی۔ سرکار قریب آئے، سینے سے لگایا اور صحابہ سے کہا سنو صحابہ، میں نے رب سے پوچھا یا اللہ تو نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اتنے سارے حواری بنائے تھے، میرا حواری میری امت میں کون ہے؟ تو جبریل نے مجھے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا رب کہتا ہے آپ کی امت میں آپ کا حواری زبیر بن عوام ہے۔
زبیر بن عوام ہے، اللہ اکبر۔ یہ ہے وہ زبیر بن عوام کہ جنہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا حواری قرار دیا، اپنا حواری قرار دیا، اپنا محبوب، اپنا عزیز قرار دیا۔ یہ اسلام کا، میں کہتا ہوں جوہر اسلام کا عظیم اختر تابا جو مسلمانوں کو ملا سیدنا ابوبکر کی تبلیغ سے ملا۔ تو عثمان غنی، سیدنا زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ وہ مدبر صحابی ہیں کہ خلافت کے مسئلے پر حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی اور مولا علی کے دور میں بھی ان کے حق میں بھی صحابہ کا اجماع ہوا ہے کہ جناب خلافت کے منصب پر یہ آئیں گے۔ تو اتنا مدبر اور اتنا عظیم اور اتنا علم رکھنے والا صحابی اور اتنا بڑا سرمایہ مسلمانوں کو جو ملا، یہ دار اسلام سے آراستہ ہونے والے، اسلام سے متاثر ہونے والے، ان کو کس نے متاثر کیا اسلام سے؟ کس نے تبلیغ کی ان کو؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت عثمان بن غنی، حضرت زبیر بن عوام، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، فاتح شام، حضرت ابو عبیدہ بن جراح جنہوں نے جنگ احد میں اپنے ماموں کو مارا، بلکہ اپنے والد کو مارا، کیونکہ احد میں آپ نے اپنے والد کو قتل کیا، وہ کافر تھا، اس کا سر لا کر سرکار کے قدموں میں رکھا۔ حضور یہ آپ کی شان میں بکواس کرتا تھا، حضور یہ آپ کی شان میں بکواس کرتا تھا، تھا تو میرا باپ لیکن تھا واجب القتل، میں نے مار دیا۔ قرآن کی آیت اتر گئی کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ، محبوب خوف نہ رکھ، ڈر مت، تیرے غلام جو تیرے غلام ہیں نا، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، وہ ان کو دوست نہیں رکھتے جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتا ہے، چاہے وہ ان کے باپ ہو، بیٹے ہو، بھائی ہو، عزیز ہو، اس لیے کہ خدا نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو نشر کر دیا ہے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح جیسا مخلص صحابی اسلام سے وابستہ ہوا، تو اس کی تبلیغ کرنے والی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو سلمہ، حضرت خالد بن سعید، یہ شرح مبشرہ کے اندر جلال القدر صحابہ ہیں۔ مختصر یہ کہ معدن اسلام کے یہ اختر تابا، یہ نیر اعظم اور یہ سارے ستارے اور یہ سارے جواہرات جو معدن اسلام میں پل رہے ہیں، یہ اسلام کو دینے والا کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ ہونا۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام کے اندر ان کی عظمت کو بڑے واضح طور پر بیان کی۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ہجرت جو ہے انتہائی راز کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کو کسی غیر پر، غیر کو اس پر اطلاع نہیں دی جاتی۔ کافر سارا پروگرام بنا رہے ہیں، میں مختصر کرتا ہوں اس کو، جو نوٹ ہیں وہ آپ کو، نکات ہیں وہ دینا چاہتا ہوں، ورنہ آپ نے دیگر تقاریر میں اس کی تفصیل سماعت فرما رکھی ہوگی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کی سازش میں سارا مکہ ایک طرف ہے اور سرکار کے قتل کے در پر ہے کہ کسی بھی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کی شمع کو معاذ اللہ گل کر لیا جائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ محبت میں اتنے صادق تھے
محبت میں اتنے صادق تھے، کیونکہ جب دوستی رنگ لاتی ہے نا، جب صحبت رنگ لاتی ہے نا، تو بندہ پھر یار کے مزاج کو بھی سمجھنے لگ جاتا ہے، پھر مزاج مزاج میں، قول قول میں، اور قالب قالب میں، باطن باطن میں تبدیل ہو جاتا ہے. سیدنا صدیق اکبر نے کچھ دن پہلے سے سمجھ لیا تھا کہ ہجرت کا حکم آنے والا ہے، اور آپ کے دل نے کہا تھا کوئی نہ ہو، کچھ نہ کچھ ہو، لیکن غلامی کا شرف مجھے ہی ملے گا. اور آپ نے اسی وقت دو اونٹ خرید کر، گویا کہ آپ نے باندھ دیے تھے گھر میں، اور ان کے لیے کھانے پینے کا اہتمام کے لیے حضرت سیدنا عامر بن فہیرہ کو کہہ دیا تھا کہ جناب ان کے لیے اچھا انتظام کرنا. عین اس رات جس رات کافروں نے سارا مسئلہ کرنا تھا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کو بلایا اور فرمایا کہ دیکھو یہ کافر بڑے احمق کی نسل تھی، یہ سرکار کو نبی نہیں مانتے تھے لیکن امانت میرے آقا کے پاس رکھواتے تھے، امانت میرے آقا. ان کو پتا تھا کہ نبی نہ ماننا ہمارا بغض ہے، یہ نبی اس لیے کہ نبی خائن نہیں ہوتا، نبی خیانت کرنے والا، نبی جھوٹا. ہاں مرزا خائن بھی تھا اور جھوٹا بھی تھا، اس لیے نبی نہیں تھا، اس لیے نبی نہیں تھا، اس لیے خدا نے اس پر لعنت کی. اور جب علماء نے اس پر فتوے دیے تو مرزا احمد قادیانی کہنے لگا کہ اگر واقعی میں فاسق فاجر ہوں تو مجھے کوئی نہیں مارے گا، میں وبائی موت مروں گا. اور ہوا یہی، اس کا بیٹا کہتا حضرت کو آدھی رات میں پیٹ میں گڑبڑ ہوئی، اور حضرت گئے اور آئے، گئے اور آئے، گئے اور آئے، گئے تو گئے. اور حدیث پاک میں سرکار کا جب وصال ہوا تھا تو صحابہ نے اس بات کی فکر کی کہ سرکار کو جنت البقیع میں دفن کرے، مدفن پاک کہاں پر ہو، بقیع میں ہو، کہاں پر ہو. تو یہ شرف بھی سیدنا صدیق اکبر کے حق میں آیا. سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا مجھے یہ روایت پہنچی. اس لیے اہل سنت کا قیدہ ہے کہ خبر واحد واجب ہوتی ہے، خبر واحد سے بھی اگر کوئی روایت ملے تو واجب کا رتبہ رکھتی ہے، کیونکہ یہاں صرف اس روایت کو بیان کرنے والے سیدنا صدیق اکبر ہیں. سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں مجھے یہ روایت ہے، مجھے سرکار نے فرمایا کہ نبی جس جگہ انتقال کرتا ہے وہی جگہ اس کا مدفن بنتا ہے. تو اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس گنبد خضرا کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، وہی جگہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کی گویا کہ جگہ تھی. تو میں نے کہا کہ دیکھو مرزائیو وہ کہاں گیا تھا، وہ کہاں گیا تھا. ایک شخص ہمارے حجرے میں آر کے لگا، شاید مین دروازہ تو یہ ہے، یہ دوسرا دروازہ کیا ہے. میں نے کہا یہ میری مسجد سے دیوبند کی طرف جاتا ہے، یہ مسجد سے دیوبند کی طرف جاتا ہے. تو یہ اتنی عقل نہیں کہ دوسرا دروازہ تو کیا چیز ہے وہ. تو میں نے کہا کہ دیکھو جناب، جو نبی جہاں پر انتقال کرتا ہے، جو نبی جہاں انتقال کرتا ہے، جس جگہ پر اس کی وہ روح کو خدا کے حوالے کرتا ہے، اور پھر رفیق اعلیٰ میں اپنی جگہ بناتا ہے، پھر رفیق اعلیٰ کے ترانے سے پرواز کرتا ہے، وہی جگہ اس کی مسکن ہوتی ہے. تو نبی نہ کذاب ہوتا ہے معاذ اللہ، نہ خائن ہوتا ہے، کیونکہ خائن اور کذاب خدا کے نافرمان بندے ہوتے ہیں، اور نبوت تو خدا کا انتہائی راز ہوتا ہے جو چوروں کو، فاسقوں کو، دجالوں کو نہیں دیا جاتا، بلکہ اشرف الشرفاء کو دیا جاتا ہے. یہ انبیاء کی تطہیر بات نہیں ہوتی ہے کہ جس کی بنا پر انہیں نبوت دی جاتی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ امانتیں رکھواتے تھے، اور کہتے تھے کہ جناب یہ امانت میں خیانت نہیں کرتے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ سرکار اپنے اصول کے بڑے پابند ہیں، سرکار اپنے اصول کے بڑے پابند ہیں. بے شمار ایسی مثالیں اصول پر ملتی ہیں. میں ایک ہی حوالہ صحیح بخاری سے اور دیگر کتابوں سے اخذ کر کے پیش کرتا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے میں صدیق اکبر کا بھی مرتبہ پتا چلے گا، میرے آقا کا اصول بھی آپ کو پتا چلے گا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کہیں تشریف لے گئے، اور راستے میں جب آپ نے پڑاؤ ڈالا تو علاقے کے لوگوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں دودھ پیش کیا کہ حضور دودھ پی لیں. سرکار جہاں پر بیٹھے ہوئے تھے تو دائیں طرف سیدنا صدیق اکبر تھے، اور بائیں طرف حضرت عمر، بائیں طرف حضرت عمر. کوئی مسئلہ ایسا ہوا کہ سیدنا صدیق اکبر دائیں طرف سے اٹھے اور چلے گئے، کسی کام کے لیے چلے گئے، اور ایک نہایتی پینڈو قسم کا دیہاتی، جھٹ قسم کا دیہاتی اٹھ کر آیا اور سرکار کے دائیں طرف بیٹھ گیا، سرکار کے دائیں طرف بیٹھ گیا. جب سرکار کو پیالہ پیش کیا گیا دودھ کا، تو اتنے میں سیدنا صدیق اکبر آ گئے. تو حضرت عمر یہاں سے اٹھ گئے اور سرکار کے سامنے جا کر بیٹھ گئے، اور سیدنا صدیق اکبر کہا کہ آپ سرکار کے ساتھ بیٹھیں. سیدنا ابو بکر جب سرکار کے ساتھ بیٹھ گئے، اور میرے آقا کی عادت یہ تھی کہ جب بھی کوئی چیز نوش فرماتے تو سارا نہیں تناول فرماتے، یہ سارا نہیں نوش فرماتے، بلکہ اس کو تبرک بنانے کے بعد جو قریب ہوتا اس کو عنایت کر دیتے، جو قریب ہوتا
اس کو عنایت فرما دیتے تھے، یہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تواتر سے جو سنت ثابت ہے یہ طریقہ رہا ہے. جب دودھ پیش کیا گیا تو حضرت ابو بکر کو پتا تھا، حضرت عمر کو پتا تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ابھی تھوڑا سے نوش فرمانے کے بعد، اسے آب حیات بنانے کے بعد یہ کسی کو برامد فرمائیں گے، اور یقیناً اس مجمع میں سب سے اشرف ذات جو ہے وہ حضرت ابو بکر کی ہے. اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی پیالہ اپنے منہ سے ہٹایا تو دائیں طرف تو وہ دیہاتی بیٹھا ہوا تھا، تو حضرت عمر یہ سمجھے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ اس طرف نہیں ہے، اور آپ نے سینہ صدیق اکبر کو شاید دیکھا نہیں، تو آپ نے سامنے بیٹھ کے سرکار کو اشارہ کیا حضرت عمر نے کہ یا رسول اللہ ابو بکر ہاہنا، ابو بکر ہاہنا. سرکار نے فرمایا فہم تو ابو بکر ہاہنا، ولیکن الحق الیمنا الیمنا الیمنا، مجھے پتا ہے عمر کہ ابو بکر یہاں پر ہے، ابو بکر یہاں پر ہے، لیکن حق اس کا ہے جو دائیں طرف ہے، حق اس کا ہے جو دائیں طرف ہے، حق اس کا ہے جو دائیں طرف ہے. ابو بکر کی عظمت کو سلام ہے، لیکن میرے آقا کا اصول ہے کہ ہر شے دائیں طرف سے شروع کرنا ہے. فرمایا ابو بکر یہاں پر آ گیا تو میں نے اصول تو نہیں بدلنا، اصول تو نبوت کے ایک ہی ہے کہ دائیں طرف سے شروع کرنا ہے. دائیں طرف ابو بکر ہوتا تو اسے مل جاتا، دائیں طرف ابو بکر نہیں ہے تو اس دیہاتی کو مل رہا ہے. تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے کام اصول کے تحت ہیں. بدر میں بھی جب ہوا سواریاں کم تھی، ایک ایک جانور پر تین تین کی ڈیوٹیاں لگا دی گئی کہ جناب کتنے راستے ایک بیٹھے گا، پھر وہ اترے گا، پھر جو چل رہا تھا وہ بیٹھے گا، پھر اتنے راستے وہ چلے گا، پھر وہ اترے گا، پھر وہ بیٹھے گا، یہ طے فرما لیا. اور ایک اونٹنی جو میرے آقا کی تھی اس میں بھی دو اور شریک ہوئے تاکہ تین تین. سرکار نے فرمایا میں تھوڑی مستثنی رہ سکتا ہوں، سب کے لیے آتا ہے. فرمایا میری اس اونٹنی پر میرے ساتھ ابو لبابہ اور مولا علی ہوں گے. مولا علی، ابو لبابہ اور سرکار. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے علی حضرت علی فرمایا چلو تم سوار ہو جاؤ. کہا حضور آپ سوار ہو جائیں. سرکار نے فرمایا پھر تمہیں بیٹھنا پڑے گا آگے سے. کہا حضور اب آپ سوار ہو جائیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف سے اٹھنی پر سوار ہوئے اور جب روانہ ہوئے وہ مسافت طے کر لی جہاں کا وعدہ تھا، سرکار نیچے اتر گئے اور ابو لبابہ سے کہا کہ آگے والی مسافت پر علی بیٹھے گا، یہاں سے تم نے بیٹھنا ہے، یہاں سے تم نے بیٹھنا ہے. اور سیدنا ابو لبابہ کو کہا کہ تم بیٹھ جاؤ. حضرت ابو لبابہ نے کہا، مولا علی نے کہا کہ حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اونٹنی پر بیٹھ جائیں اور آپ اونٹنی کی مہار پکڑ کر چلے، حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم اپنی باری بھی آپ کو دیتے ہیں. سرکار فرمایا وہ ٹھیک ہے، اللہ تمہیں اجر دے گا اس نیت کا، لیکن ہوگا وہی جو میں نے کہا تھا، اصول وہی ہوگا. اور تاریخ اور اس دنیا نے دیکھا، چشم فلک نے دیکھا محمد رسول اللہ کے اصول کی پابندی کو کہ آج امام الانبیاء منیر پر چل رہا ہے، ایک عام سادہ سا صحابی ابو لبابہ اونٹنی پر بیٹھا ہوا ہے. تو یہ میرے آقا کے اصول ہیں، یہ اصول ہیں جس کی وجہ سے اسلام کی حقانیت ہے اور یہ نبوت کا معیار ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں اسی اصول پر ساری چیزیں. تو وہ جانتے تھے کہ نبی امین ہے، نبی صادق ہے. سرکار نے مولا علی کو بلایا اور سرکار نے فرمایا کہ یہ امانتیں لو. راستہ نہیں بتایا، فرمائی امانتیں لو، صبح دے دینا، صبح دے دینا اور تم سو جاؤ یہاں پر. سو گئے. ایک روایت میں ہے کہ ہجرت کا راز تو آپ کو بھی بتا دیا تھا، ہجرت کا راز آپ کو بھی بتا دیا تھا. شاہ ولی نے بڑی پیاری بات کرتے کہ ابو بکر کو بھی بتایا، آپ کو بھی بتایا. کیا مطلب؟ فرمائے انسانیت کی خلافت کی ابتدا ابو بکر سے کی، روحانیت کی خلافت کی ابتدا علی سے کی. جو کتب بنے گا، اولی بنے گا، جو بنے گا آئے گا دربار علی سے ہی. چیز شاہ ولی اللہ صاحب حماد میں لکھتے ہیں کہ اس امت میں ولایت میں جذب کا دروازہ کھولنے والے مولا علی ہیں. ولایت اور جذب کا، جس میں جوش، خدا کے عشق کا جوش جو پیدا ہوتا ہے ولایت میں، کا اس دروازے کو کھولنے والے مولا علی ہیں. اور یہ نسبت کامل ہوتی ہے سلسلہ اویسیہ میں. فرمایا کہ اب جوش ایسا، دروازہ کھولنا، یہ ولایت کی تعریف ہو گئی، یہ روحانیت کی تعریف ہو گئی. اور کبھی یوں ہوتا ہے اسکولوں میں بھی کہ جب کبھی تعریف سمجھ میں نہیں آتی تو بندہ مثال سے تعریف سمجھ لیتا ہے. اب دیکھیں نا، کبھی کسی چیز کی تعریف سمجھ کی جاتی ہے تو تعریف پلے نہیں پڑتی، لیکن جب مثال بتائی جاتی ہے تو پلے پڑ جاتی ہے. یعنی اگر یہ کہہ دیا جائے کہ آدمی ہے انتہائی درندہ صفت ہے اور اس کے گلے میں 24 نمبر کا بکر بھی ڈلا ہوا ہے اور اس کا کام ہی گویا کہ لوگوں کو نقص پہنچانا ہے، آپ کہیں گے تاریخ مشکل ہو رہی ہے، مشکل ہو رہی ہے، مشکل ہو رہی ہے. میں نے کہا دیکھو وہ جو ریون سے آیا ہے، ہاں اب یہ فٹ ہو. تو
تو تعریف کبھی نہیں سمجھ میں آتی تو مثال سے قرآن نے رسول کے گستاخوں کے لیے کیا جملے استعمال کیے ہیں، جانوروں کا لفظ بھی استعمال فرمایا ہے. مکی صورتیں اٹھا کر دیکھیں، مدنی صورتیں اٹھا کر دیکھیں. میری تقریب پر تعجب اگر ہوتا تو قرآن کا مطالعہ کریں، اس لیے میں کہتا ہوں اہل سنت کی تاریخ قرآن. قرآن پڑھو پھر تمہیں پتا چل جائے گا کہاں شدت ہو رہی ہے، کہاں نرمی ہو رہی ہے، اور کہاں نرمی کرنی تھی، کہاں شدت کرنی گئی ہے. ساری بات واضح ہو جائے گی. پڑھو کنز الایمان، پڑھو سعد الفاضل کا حاشیہ، خدا تمہارے سینے کو کھول دے گا قرآن کے علم کے لیے. یہ وہ بزرگان ملت کا خدمت کا ثمرہ اور نتیجہ ہے کہ کن ذہن بھی اس طرف آتا ہے تو رب کریم اس میں کشادگی پیدا فرما دیتا ہے. اب آپ دیکھیے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چیزیں مرمت فرمائی کہ یہ صبح دے دینا. میں عرض کر رہا تھا اس پر کہ شاہ ولی اللہ صاحب نے ہمات میں لکھا کہ روحانیت کا دروازہ کھولنے والے علی. اب روحانیت خاک ہم سمجھتے ہیں، جو حضرت علی دروازہ کھولنے والے، ہم اس بات کو سمجھیں گے. تو شاہ ولی اللہ آگے مثال دیتے ہیں، غور سے سنو، غور سے سنیو قادریو، سنو. شاہ ولی اللہ موتی سے دہلوی کہتے ہیں اس امت کے اندر راہ جذب میں، راہ جذب کو کھولنے والے مولا کائنات علی مرتضیٰ ہے، اور روحانیت کی ہیکل سمدانی اور روحانیت کی عروج کی منزل کو طے کرنے والی اگر کوئی دلیل ہے تو وہ بغداد کا شہنشاہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے رضی اللہ. شیخ عبد القادر یہ کہہ رہا تھا میرا پیر جو ہے نا وہ مولا علی غوث پاک سے 8 درجہ اوپر ہے. میں نے کہا آج کل اس کو سیڑھی دکھائی ہے تو وہ علماء کے پاؤں کے نیچے بھی جا رہا ہے. میں نے کہا کسی کی طرف داری کرو نا تو پہلے عوام میں جو شبہ اس کو دور کر لو. خالی کانفرنسوں سے کچھ نہیں ہوتا. جس نے میرے غوث اعظم سے متعلق ایسی بات کی ہے اس کو ہم ولی کیسے مانیں گے بھائی؟ وہ کہا میں نے نہیں کی، میرے کسی مرید نے کر دی. تو میں نے کہا تو نے اس بات پر توبہ کی؟ اس کو کچھ کہا؟ میں نے کہا سنو ہے، یہ الحمدللہ مسلمان ہے، یہ امت محمدی والے ہیں، یہ مولا علی والے ہیں، یہ اسی کو سلام کرتے ہیں جو غوث اعظم کے سامنے جھک جاتا ہے. یہ داڑیوں کے جھانسے میں آ کر ولی نہیں کہتے کسی کو، یہ پگڑیوں کے جھانسے میں آ کر ولی نہیں کہتے. میں غوث اعظم جو تھے شیخ عبد القادر وہ مقام ابدیت پر تھے، اور میں نے مقام ابدیت کے 8 درجے پار کیے. ابے میں نے کہا مقام ابدیت کے اوپر تو پہلا درجہ ہی خدائی کا ہے، کیونکہ خدائی اور مقام ابدیت، خالقیت اور ابدیت. تو کہا اگر شیخ عبد القادر جیلانی مقام ابدیت پر ہے تو میں نے مقام ابدیت کے 8 درجے پار کیے. اور میں نے کہا احمق، مقام ابدیت کے بعد تو خدائی کا دعویٰ ہو جاتا ہے، مقام ابدیت کے بعد تو خدائی کا دعویٰ ہو جاتا ہے. شاہ ولی اللہ مدنی سے دہلوی کہتے ہیں سنو، راہ جذب کو کھولنے والا علی ہے، اور راہ جذب میں کمال پانے والا علی کا بیٹا شیخ عبد القادر ہے. اگر کسی کو غوثیت ملتی ہے تو شیخ عبد القادر کے نالین کا صدقہ ہوتا ہے. میں نے کہا میرے نقشبندی بھائیوں سنو، میں کسی سے ڈر کر شیخ نقشبند سے محبت نہیں کرتا، اور نہ کسی کو دکھانے کے لیے ملمہ کاری کے لیے. قیوم زمانی، مجدد الفسانی، شیخ نقشبند کے بادشاہ ہمارے ماں باپ کی عزت ان کے قدموں پر قربان ہو. فرماتے ہیں کہ مجھے ولایت کی پرواز میں خطرہ لاحق ہوا، شیطان بار بار آ کر اڑ جاتا تھا، اسے دور کرتا پھر آ جاتا. آخری منزل طے کر رہے ہیں مجدد الفسانی علیہ رحمت، قیوم زمانی طے کر رہے ہیں، شیطان مداخلت کر رہا ہے. فرمایا حیران ہو گیا کہ شیطان سے نجات کیسے ہوگا. کہ تصور کیا بغداد والے پیر کا، کہ بغداد والے پیر کا تصور تھا، شیطان کا بیڑا غرق ہوا اور میں قیوم زمانی بن گیا. وہ میں نے کہا شیخ نقشبند اس دربار سے بھیک لے رہا ہے، ہاں مجدد الف ثانی اس دربار سے بھیک لے رہے ہیں. تو شانے کا بچہ اپنے آپ کو ان کا ماننے والا بھی کہتا اور غوث پاک سے بڑھ جائے گا، بڑھے گا. اگر کہا ہے تو تیرے لیے رگڑا، توبہ کر لیا ہے تو پھر جھک کے سلام کرتا ہوں. اس لیے کہ چرچا اس روئے زمین پر چلے گا تو آمینہ کے لال کا چلے گا، آمینہ کے لال کے صحابہ کا چلے گا، مولا علی کا چلے گا. بات ولایت کی آئے گی تو صرف غوث اعظم کا چلے گا، صرف غوث اعظم کا چلے گا. کہا کہ جناب یہ کوئی ضروری ہے کہ ان کا قدم ساری اولیاء کی گردنوں پر ہو؟ یہ ضروری ہے
میں نے کہا تو پدی نہ پدی کا شوربہ ہے، جنہوں نے سر جھکایا نا، جنہوں نے سر جھکایا تیری ساری نسلیں بھی اتنی عبادت کر لے تو ان کی سبحان اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. وہ خواجہ خواجگان غریب النواز، وہ شیخ احمد کبیر رفائی علیہ رحمت جو اولین غوث اعظم کے سامنے سر جھکانے والے ہیں، فرمایا ہمارے گردنوں پر نہیں، ہمارے سروں پر، ہماری آنکھوں پر، ہمارے دلوں پر آپ کے قدم ہو. یہ وہابیوں کی زبان بولتے ہیں. پھر میں نے کہا سلسلوں میں یاروں سے پنگا نہیں لیتے، وہ تو خدا کے یہ یار ہیں کہ جو اشارہ کرے تو وہ زمین سے آسمان پر پہنچے. چور ہو تو ابدال بن جائے، ابدال ہو تو گھٹیا بھگاری کی بھی حیثیت نہ رہے اس کی، اگر ان سے وہ منحرف ہو جائے. یہ ان کا مقام ہے اور ان کے غلاموں کی یہ شان ہے کہ نام ان کا لے لیں. تو میرا امام کہتا ہے کیا ڈرے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، کیا ڈرے اور قادریوں قادری بنو. قادری کوئی الگ سلسلہ نہیں ہے، سارے بزرگوں کا ایک ہی سلسلہ ہے. نقشبندی کو قادری کرو تب بھی ٹھیک ہے، قادری کو نقشبندی کرو تب بھی ٹھیک ہے، کیونکہ عقیدت ایک ہی ہے، معاملات ایک ہی ہے، طریقے مختلف ہیں، بات ایک ہی ہے، مقصود ایک ہی ہے، مغز ایک ہی ہے، وہی تمام فیضان ہے. آ رہا ہے مولا علی کی بارگاہ سے، مولا علی پھرا رہے ہیں اپنے بیٹے شیخ عبد القادر کو ہے، اور وہی سے وہ فیضان پھر عام ہو رہا ہے، وہی سے وہ فیضان پھر عام ہو رہا ہے. اللہ اکبر. حضرات گرامی، میں عرض کر رہا تھا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز عنایت فرمائی. فرمایا علی سو جا، علی سو جا، میری تقریر سے کسی کو چڑھنے کی ضرورت نہیں، چڑھتا ہے تو چڑھتے رہے، قیامت میں انشاءاللہ فیصلہ ہوگا. لیکن میں یہ نہیں کہ بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ. کوئی کبھی مثال سنی آپ نے؟ بیگانے کی شادی تھی اور عبداللہ دیوانہ ہو گیا. ابھی میں نے کہا عبداللہ بھائی تو اس کی بارات میں جانے سے پہلے پوچھتا کہ دلہا ہے یا دلہن ہے، کس کی طرف سے جا رہا ہے تو بھائی؟ دلہے کی طرف سے جا رہا ہے، دلہن کی طرف سے جا رہا ہے، کس کی طرف سے جا رہا ہے تو؟ وہ پوچھتا تو صحیح بھائی. اللہ ہمیں بیگانے کی شادی میں عبداللہ بننے سے بچائے، ہمیں اللہ عبداللہ بننے دے تاکہ ایک وسوخ ہو، تاکہ ہم کسی شخص کی ضمانت اٹھائے تو عوام کو مطمئن بھی کر سکے، عوام کو بتا بھی سکے کہ جناب وہ ہے کون. حضرات گرامی، مولا علی کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے چیز سپرد کی، کالی سو جا. مولا علی سو گئے، ہری چادر اوڑھ کے سو گئے، ہری چادر اوڑھ کر سو گئے. ابن تیمیہ بھی لکھتا ہے کہ میرے آقا ہمیشہ ہری چادر کندھے پر رکھا کرتے، ہری چادر پہن کر سو گئے. فرمایا ایسا سویا کہ پھر کبھی نیند ہی نہیں آئی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ موت نہیں آئے گی، صبح اٹھنا ہے، امانتیں لوٹانی ہے. سرکار وہیں سے نکلے، سیدنا صدیق اکبر کے گھر گئے. صدیق اکبر سے کہا ابو بکر گھر میں جو بھی ہے باہر نکالو سب کو، ایک اہم بات کرنے آیا ہوں. خدا جو راز مصطفیٰ کو بتائے تو وہ راز مصطفیٰ کتنے راز سے بتائے گا؟ راز کی بات تھی. سیدنا صدیق اکبر نے آواز لگائی، چلو چلو باہر نکلو. فرمایا کس کو آواز دی تم نے؟ کہا حضور میری بیوی اور بیٹی ہے. فرمایا تمہارے گھر والے ہیں نا، کہاں کا رہنے دو. تو نبی کو ابو بکر ہی نہیں سارے گھرانے پر اتنا بھروسہ ہے، کیونکہ تربیت جو سیدنا صدیق اکبر کر رہا ہے، جو غلام گھر کے باہر رہتا ہے اس کی تربیت اتنی ہوئی ہے، تو بچیاں جو گھر میں رہتی ہیں اس کی تربیت کیسی ہوئی ہوگی. اللہ اکبر. اب دیکھیں آپ، سرکار نے فرمایا ابو بکر اللہ نے مجھے ہجرت کا حکم دیا ہے اور تم میرے ساتھ سفر میں ہوں گے. تو سیدنا صدیق اکبر رونے لگے. میری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے تو ہمیشہ غم میں لوگوں کو روتا ہوا دیکھا، لیکن جب میرے والد کو سرکار نے ہجرت کے لیے ان پر اپنا شرف فرمایا اور ان کو اپنی غلامی ملیا تو میں نے دیکھا کہ ہاں بندہ خوشی میں بھی روتا ہے. جب اسے خوشی اور مرتبہ اتنا مل جاتا ہے تو وہ اس میں بھی روتا ہے، اس میں بھی اس کو منزلتیں اور قدر کی بنا پر وہ روتا ہے. کہا حضور کچھ عرض کروں؟ سرکار فرما کیا؟ کہا حضور میں نے آپ کے مزاج پاک سے پہلے جان لیا تھا اور اس لیے میں نے یہ سواریاں لے کر رکھ لی ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سواری دیکھی، سواری دیکھنے کے بعد سرکار نے فرمایا کتنے کی تھی یہ؟ کہا حضور اتنے کی تھی. سرکار نے کہا کہ یہ لو. کہا حضور میں بھی آپ کا، سواری بھی آپ کی، روپے بھی آپ کے، یہ تو آپ کا میں خادم ہوں. حضور سرکار نے فرمایا نہیں، یہ اللہ کا شیوا ہے، اس کی قدرت کا طریقہ ہے کہ اس نے جس نبی کو بھی جب ہجرت کا حکم دیا تو وہ نبی جاتا ہے تو اپنے جیب خاص سے پیسہ دے کر جاتا ہے. تو لہذا یہ سواری تو سیدنا صدیق اکبر نے یہ نہیں کیا. وہ کہنے لگے جی صدیق اکبر نے 5 روپے کا اونٹ 10 روپے میں بیچ دیا. ہم نے کہا چلو ایک طرف سے مانتا بھی اور ایک طرف سے گن بھی کرتا ہے. میں نے کہا چلو گن کو چھوڑ، ماننا تو صحیح نا کہ صدیق اکبر ہی تھے ساتھ میں، اونٹنی انہوں نے لے کے رکھی تھی، اور عوام اتنی عقل رکھتی ہے، سمجھ رکھتی ہے. مجالس المومنین لکھتا ہے کہ وہ ایک جو اونٹ تھا وہ 500 روپے کا تھا، وہ 1000 روپے میں
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیا. ابو بکر نے یہ کام کیا. ہم نے کہا ہو جو 500 روپے کا اونٹ 1000 روپے میں دے کر علیہ باللہ بظاہر دھوکہ کر سکتا ہے تو وہ راستے میں سفر میں جاتے وقت کتنے مخبروں کو بتا سکتا ہے. اور رب کریم اتنا اہم راز جو نبی اپنے پیسے سے خریدے اور ہاں راز ہجرت پھر بھی رب اس کو بتائے. تو ہم نے کہا صدیق اکبر کا تو کچھ نہیں بگڑا, رب کو دیکھنا ہے کہ جناب جو جانور بیچنے میں ایسا کر سکتا ہے تو وہ ہجرت کا راز سینے میں کیسے رکھ سکتا ہے. لیکن جب رب نے راز کے لیے چن لیا تو سارے الزام ختم ہو گئے, سارے الزام ختم ہو گئے. خدا جس سے راضی ہو گیا, خدا کے محبوب جس سے راضی ہو گئے, روانہ ہو گئے. اپنے غلام کو کہہ دیا کہ میں وہاں جا کر رکوں گا. اور غلام بھی کیسا, دیکھو صبر کا پیکر ہے. غلام کو بھی بتایا کہ جناب کچھ نہیں ہے, مالک نے جو کہہ دیا بات زبان سے دل میں آ گئی, اب سر جائے گا بات نہیں جائے گی. کہ آنا وہاں پر ہے, بیٹی کو بتایا روانہ ہو گئے. ساتھ میں جا رہے ہیں, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چہرے کے اوپر نقاب ڈالا ہوا اور سیدنا صدیق اکبر آگے چل رہے ہیں جلدی جلدی میں. تو ایک آدمی رستے میں ٹکرا گیا, سیدنا صدیق اکبر کے جاننے والا تھا. پوچھنے کا کہاں جا رہے ہو, فرمایا ذرا آگے ایک کام سے جا رہا ہوں. تو کہا یہ صاحب کون ہے, یہ صاحب جو تمہارے ساتھ ہیں یہ کون ہے. اب کیا جواب دیں, سائڈ میں لے جا کے بول دے تو 5000 دے گا. بولا نہیں یار, 2 گھنٹے کی بات کی تو سینہ بھی دکھ رہا ہے, اور ٹائم نہیں چل سکتا, کل آؤں گا, کل دیکھ لیں گے. میں نے کہا تمہارے ادھر ہوتا یہاں نہیں ہوتا, یہاں نہیں ہوتا, یہاں تمہاری پرمیشن بھی ختم ہو رہی بھائی. بولے یہاں نہیں ہوتا, سنیو یہاں. فرمایا یہ کون ہے ساتھ میں جو چل رہے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ آج کل تو جو ہے کہ جگہ جگہ نشانات ہیں کہ سڑک وہاں جا رہی ہے, سڑک وہاں جا رہی ہے, روڈ بندہ گاڑی لے کے پہنچ جاتا ہے, نقشہ لے کر پہنچ جاتا ہے. پہلے یہ ترقی نہیں کی. پہلے یہ ہوتا کہ ایک آدمی کو کرایہ پر لیا جاتا تھا تاکہ وہ راستہ دکھائے لے جائے. تو سینئر صدیق اکبر نے بڑے تاریخی جملے ارشاد فرمائے. اس نے پوچھا یہ نقاب پوش کون ہے تمہارے ساتھ, فرما رجل یہدی للسبیل, یہ وہ مرد حق ہے جو مجھے سیدھا راستہ دکھا رہے ہیں. وہ سمجھا راستہ دکھا رہے ہیں, آپ نے صراط مستقیم مراد لیا. فرما رجل یہدی للسبیل, یہ وہ مرد حق ہے جو مجھے راستہ دکھا رہے ہیں. انہوں نے کہا اچھا 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 پھر میں چلتا ہوں. وہ روانہ ہوا اور وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ روانہ ہو گئے. یہ وہ راز کی بات تھی کہ جب غار میں آپ پہنچے, میں انتہائی مختصر کر کے آخری بات عرض کر رہا ہوں. غار میں جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور داون تشریف لائے تو قرآن نے اس کی غمازی کی. سورۃ توبہ میں اللہ فرماتا ہے اس اخرجہ الذین کفروا, کہ ان پیاروں کو کافروں نے نکال دیا مکہ سے. قرآن کہتا ہے ان پیاروں کو کافروں نے نکال دیا مکہ سے. وہ کون تھے؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. فرمایا وہ کون تھے؟ فرمایا وہ تھے غار میں جو اپنے یار سے فرما رہے تھے, اور وہ دو دوسرے میں سے دو, یعنی اپنے یار کے ساتھ وہ دو. اور اس نے کہا جو دونوں غار میں تھے کہ اذ یقول لصاحبہ, اس ایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا کہ اے میرے صاحب, اے میرے صحابی, لا تحزن, ڈرنا نہیں, غم نہیں کرنا, ان اللہ معنا, خدا ہمارے ساتھ ہے, خدا ہمارے ساتھ. یہ قرآن نے اس نقشے کو کھینچا, اس واقعے کو بیان کیا. قرآن نے کیوں نہیں کہا کہ محبوب وہ اونٹ بھی جو بیچا ہے وہ دھوکے سے بیچا ہے, اونٹ جو بیچا ہے دھوکے سے بیچا ہے, لیکن قرآن نے وہاں پر ان کو صاحب کہا. محبوب یہ تیرا صحابی ہے, یہ تیرا صحابی ہے, یہ تیرا محبوب ہے. یہ سرکار نے ان کو صحابی نہیں کہا, بلکہ خدا نے کہا کہ محبوب یہ تیرا صحابی ہے. تو ابو بکر کو صحابیت کا شرف زبان مصطفیٰ سے جو ملا ہے یہ خدا کے حکم سے ملا ہے. اب یہاں سے پتا چلا کہ صدیق اکبر یہ واحد صحابی ہے جن کے لیے قرآن نے صحابی کا لفظ استعمال فرمایا. اب اگر جو سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرے وہ قرآن کا انکار, اور قرآن کا انکار مسلمان نہیں ہوتا, قرآن کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا. یہ غار کے اندر یہ کیفیت ہے, اور حضرت عمر نے یہی فرمایا تھا کہ وہ رات جو غار میں تم نے گزاری وہ مجھے دے دو. آج وہ رات پوری غار کے اندر گزر رہی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مقدس حضرت سیدنا صدیق اکبر کی جھولی میں ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے زلفوں کو سوار رہے ہیں, سر مقدس کو بھی دباتے ہیں, شانوں کو بھی دباتے ہیں, تاکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے
آرام ہو جائے. اب وہ کیا باتیں ہوئی ہوں گی, وہ کیا راز کی باتیں ہوئی ہوں گی, وہ کیا سلسلہ رہا ہوگا, وہ شیخ نے اپنے مرید کو, وہ آقا نے اپنے طالب کو, وہ آقا نے اپنے غلام کو کیسے فیضان سے مرتب کیا ہوگا, اس کی بحث تو جب سمجھ میں آتی ہے جب مدینہ پاک پہنچے. مدینہ پاک کی سرحد نظر آ رہی ہے, حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس پر اشارہ فرمایا, بخاری میں بھی روایت موجود ہے, فرمایا کہ مدینے والوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جب تک دیکھا نہیں تھا تو وہ سرحد پر انتظار کر رہے تھے کہ میرے آقا آنے والے ہیں, آقا آنے والے ہیں. اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جیسی آپ کی اونٹ کے پاؤں سے جب دھول اڑنے لگی, فضا غبار آلود ہوئی, جب ان لوگوں نے دیکھا تو وہ اس ٹیلے سے سمیعات الوداع سے جہاں سے جس ٹیلے سے ودا کرتے تھے اس ٹیلے سے دوڑتے ہوئے نیچے اترے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آگے تھے. تو سارے لوگوں کا تانتا مڑ کر سیدنا صدیق اکبر کی طرف ہو گیا اور وہ اپنی زبان سے آپ کو رسول کہنے لگے, لیکن سیدنا صدیق اکبر نے فوراً اپنے کندھے سے چادر ہٹائی اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر تشریف فرما ہوئے, فوراً سرکار کے سر مقدس پر چادر تن دی اور فرمایا ہاذا رسول اللہ, اللہ کے رسول تو یہ ہے. معرفت کے علماء صوفیاء نے لکھا کہ بات دراصل یہ تھی کہ رسول کا چہرہ کسی اور چہرے سے مماثلت نہیں کرتا, لیکن یہاں بات کیا تھی, فرمایا وہ غار کی رات تھی کہ شیخ نے اپنے طالب کو اپنے قول میں تو ہجرت سے پہلے ہی رکھ دیا تھا لیکن آج اپنی طبیعت میں, طالب میں, مزاج میں, صورت میں بھی ملا دیا. یعنی غار کی رات میں ابو بکر فنا پھر رسول ہو چکا تھا, یعنی دنیا تمیز نہیں کر سک رہی تھی کہ جناب یہ اللہ کے رسول ہیں یا یہ اللہ کے رسول ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. سیدنا صدیق اکبر کی جن جہتوں سے تعریفات ہیں, جو مقام ہیں, جو عظمتیں ہیں, آخر میں آپ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں, جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی بارگاہ میں جو آپ کی عظمت پر مبنی کلمات ارشاد فرمائے اور آپ کو جو مقام اور جو عظمت مرحمت فرمائی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, ترمذی شریف میں موجود ہے, ابن ماجہ میں موجود ہے, بے شمار کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے, صدیق اکبر کی بات تو حضرت یوم ابو بکر میں بھی آئے, عمر میں بھی آئے گی, عثمان میں بھی آئے گی اور مولا علی میں تو آئے گی آئے گی. تو لہذا میں اسی حدیث سے پاک پر تقریر کے اتفاق کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ما لی احد عندنا یدن الا وقد کفیناہ ما خلا ابا بکر, کہ دنیا میں مجھے جس نے جو احسان کیا, میرا آقا فرماتے ہیں مجھے جو دیا, میرے پاس جو پیش کیا, میں نے ہر ایک کا احسان اتار دیا, میں نے ہر ایک کا احسان اتار دیا سوائے ابو بکر کے. فرمایا سوائے ابو بکر کے. فرمایا فَإِنَّ عِنْدَنَا يَدًا يُكَافِيهِ اللَّهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ, مجھ پر اور اسلام پر اتنی نیکیاں کرنے والے ابو بکر ہیں کہ میں ان کے معاملے کو خدا کی شکر کرتا ہوں کہ میں نے دنیا میں ہر ایک کا حق ادا کر دیا, اس کا جو احسان تھا وہ لوٹا دیا, لیکن ابو بکر کی نیکی میرے ساتھ اور اس کا احسان اسلام کے ساتھ اتنا ہے کہ میں اس کو خدا کے حوالے کرتا ہوں اور کہتا ہوں مولا اس پر تو جیسا چاہتا ہے انعام اور اجر عطا فرما دے. سرکار فرماتے ہیں وما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکری, مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا مجھے فائدہ پہنچایا ابو بکر کے مال نے. فرمایا سنو ولو كنت متخذا خليلا في امتي, میں اپنے دوست اس امت کے اندر اگر کسی کو اپنا گہرا ترین دوست خلیل بناتا کہ جس کے سینے میں اپنے نبوت کے راز رکھ دیتا تو میں ابو بکر کو بناتا, لیکن ولكن صاحبكم خليل الرحمن, لیکن تمہارے یہ صاحب محمد رسول اللہ کا خلیل اگر اس دنیا میں کچھ ہے, اور دوستی کے اعتبار سے, بھائی چارگی کے اعتبار سے تو وہ ابو بکر ہے, لیکن مرتبہ خلیل کے اعتبار سے تمہارے صاحب کا محمد رسول اللہ کا کوئی خلیل ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. یعنی آپ نے خلیل کی نسبت سیدنا صدیق اکبر کی طرف اس لیے نہیں کی کہ فرمایا کہ میرے دلوں میں جو راز موجود ہے صدیق جس چیز کو برداشت کر سکتا ہے تو دوستی کے ناطے وہ بتا دیے, یعنی پہلے ابو بکر کی تعریف کر دی پھر اپنی شان بھی بتائی. پہلے فرمایا ابو بکر کے مال نے مجھے اتنا فائدہ دیا جتنا کسی کے مال نے نہیں دیا, میرے جی نے چاہا کہ میں اسے خلیل بنا دوں,
خلیل کہتے ہیں انتہائی گہرے دوست کو کہ جس طرح آئینے میں دیکھ کر بندہ گفتگو کرتا ہے تو اس طرح اپنے دوست سے گفتگو کرے. وہ دوستی اتنے اخلاص اور عروج پر پہنچے, پاکیزگی کے اتنے نقطے پر پہنچے کہ جہاں پر دو جسم, گویا کہ دو جسم اور ایک روح کام کر رہی ہو, جو وہ سوچتا ہے وہ یہی سوچتا ہے, جو یہ راز دینا ہے اس کے دل میں چلے جاتے ہیں. فرمایا کہ میں خلیل بنانا چاہتا تھا لیکن میرے سینوں کے اندر انسانوں کے بھی راز ہیں اور خالص خدا کے بھی راز ہیں, اور میں یہ راز ابوبکر کے سینے میں نہیں ڈال سکتا کیونکہ یہ راز پہاڑ پر ڈالے تو پہاڑ بھر جائے جو اللہ نے میرے سینے میں ڈالے. یہ راز تو وہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت سمندروں پر ڈالے تو وہ خوش پڑ جائے کہ جو راز اللہ نے میرے سینے کے اندر گویا کے رکھے ہیں, اور میرے سینے کو پہلے اللہ نے عالم نشرح کہہ کر اس کو کشادہ کیا ہے. تو فرمایا خلیل تو نہیں بناتا, دینی بھائی بناتا ہوں, دینی دوست بناتا ہوں. اور اگر تم مجھ سے پوچھو نا کہ میرا خلیل کون ہے کہ جس سے میں اپنے دل کے راز دے سکوں, تو وہ خدا کی ذات. تو یہاں سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت بھی پتا چلی اور مرتبہ بھی پتا چلا کہ سیدنا صدیق اکبر کو سرکار سے اس قدر قرب ہے, اس کے باوجود جو مقام مصطفیٰ کا ہے وہ مقام مصطفیٰ کا ہے. سرکار نے فرمایا اتنے قرب ہونے کے باوجود میں نے ابو بکر کو خلیل نہیں بنایا, دینی بھائی بنایا, کیونکہ میرے سینے میں جو راز ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا. شہاب الدین خفاجی نے سم ریاض میں رہتے ہیں کہ سرکار نے کیوں نہیں دے دیا, فرمایا اس لیے کہ اس راز کے لیے باطن کا انتہائی نورانی ہونا ضروری ہے, اور سیدنا صدیق اکبر اس مقام پر نہیں تھے جس مقام پر سرکار ہے. تو سرکار یہ راز اسی کو دیں گے, یا تو جو سرکار کے مقام پر ہو یا جو سرکار کے مقام سے اعلیٰ ہو. تو فرمایا صدیق اکبر کی بزرگی اپنی جگہ پر, لیکن وہ بزرگی میں سرکار کے برابر تو نہیں, اس لیے سرکار نے فرمایا یہ راز میں جس کے سینے میں رکھ سکوں وہ تم میں سے کوئی نہیں, اگر رکھتا تو ابو بکر کے سینے میں رکھتا, لیکن یہ راز میں جس کو دے رہا ہوں وہ خدا کی ذات. تو یہاں سے میرے آقا کا مقام بھی پتا چلا, اور حدیث کے پہلے جملے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان بھی پتا چلی. آخری جملے نہ رہ جائیں, تقریر مکمل نہ ہو جائے, اس حوالے سے میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر کے اخلاص کی بھی بات واضح ہو جائے اور آپ کے مقام اور آپ کی عظمت پر بھی گویا کہ آخری دلیل ہو جائے کہ حضرت بلال جب قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں اور انہیں آگ پر لٹایا جا رہا ہے, کوڑے برسائے جا رہے ہیں, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام قریب سے پہنچی اور دیکھا کہ بلال کو آگ پر لٹایا گیا ہے, زنجیریں باندھی گئی ہے. سرکار نے جب ان کو دیکھا تو انہوں نے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. سرکار نے جب ان کی توجہ فرمائی تو مسکراتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا احد احد احد, حضور میں بہکا نہیں, میں اس آگ کی شعلے پر بھی کہہ رہا ہوں کہ خدا ایک ہے, خدا ایک ہے, خدا ایک ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج کو دیکھ کر حضرت ابوبکر سمجھ گئے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دل آج بہت بھر آیا ہے بلال کے لیے. فوراً گئے, امیہ بن خلف سے کہا کہ بلال کی کتنی قیمت ہے, جتنے تو مسلمان ہوئے ہوئے جن کا احسان جاریہ حضرت ابوبکر کے لیے ہے, مسجد نبوی کی زمین بھی حضرت ابوبکر کی ہے, مکے میں پہلی مسجد بھی آپ ہی بنانے والے ہیں, اجر و ثواب میں کتنے گوشے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر کے. یہاں تو قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ گئے امیہ بن خلف سے کہا کہ یہ تیرا مال پکڑ اور بلال کو چھوڑ دے. مکے میں خبر بات چلنے لگی کہ غلام بلال حبشی ہے اور زخمی بھی ہے, کیا ضرورت تھی ابو بکر کو اس کو چھڑانے کی, لوگ بات کرنے لگے, کیونکہ غلام تو جب خریدا جاتا ہے جب اس سے کوئی کام کرایا جاتا ہے, لیکن بلال تو زخمی بھی ہے اور حبشی ہے, ان سے کیا کام کرائیں گے, ان سے کیا مان لیں گے. کسی نے کہا بات دراصل یہ کہ شاید بلال نے کوئی احسان کیا ہو ان پر, تو آج اس احسان کو پورا کرنے کے لیے ابو بکر نے مال دے کر بلال کو آزاد کر دیا. کوئی نہ سن سکا, خدا تو سن رہا تھا. خدا نے اپنے محبوب کے قلب پر آیت اتاری, محبوب محلے میں لوگ ابو بکر کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, کہ ابو بکر نے بلال نے ابو بکر پر کوئی احسان کیا اس لیے چھڑایا, کوئی دنیاوی معاملہ تھا. آج سنو صدیق اکبر کی اخلاص, آج کہتے ہیں جی یہ ہمارے ذاتی صاحب بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں, بہت مخلص ہیں, ان کے سارے کام جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو رہے ہیں. بات بعد میں وہی مائک سے ہٹ کے کہہ رہا ہوں, یار مائک پر تھا تو تعریف تو کرنی تھی نا اس کی, مائک پر تھا تعریف تو کرنی تھی اس کی. تو مائک پر آنے کے بعد کمپیئر اگر کسی کی شان میں کچھ کہتا ہے نا, تو وہ یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ کمپیئر یہ بتانا چاہتا ہے کہ مجھے یہ الفاظ بولنا آتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی نہیں ایسی ہے. تو کبھی کبھار یوں بھی ہوتا ہے، یعنی جو آدمی چاہے کہ میں اچھے الفاظ بول رہا ہوں لوگ سنیں تو وہ مائک کو استعمال کرتا ہے، وہ کہتا ہے حضرت علامہ الدہر یہ وہ، ایک جگہ مجھے کہنے کہ یہ بحر العلوم ہے، اور میں نے کہا چپ مجھے پتا تجھے لفظ بولنا آتا ہے، ایک جگہ کہنے جی مفتی آئے گا میں نے کہا خاموش ہو جا تباہ کر کمبا، یہ لقب ہم لوگوں کو دے رہا ہے تو پتا تجھے لفظ بولنا آتا ہے، تو کبھی کمپیئر اپنی جذبات کے اندر لوگوں کے سامنے واہ واہ کرنے سے کہ اس بیان کے بعد شاید دوسری جگہ پر بھی ڈیوٹی لگ جائے، دوسری جگہ بھی دعوت آ جائے، تو وہ اپنے الفاظ کو پھینکنے کے لیے وہ تعریف تو سامنے والے کی کر رہا ہے لیکن آپ سمجھتے نہیں، وہ اپنی تعریف کرنا چاہتا ہے کہ مجھے اردو بولنا آتی ہے، مجھے عربی کے کلمات بولنا آتے، تو کہنے لگے جی ہمارے ذاکر صاحب ہیں، ان کی نماز بھی اللہ کے لیے ہے، ان کا روزہ بھی اللہ کے لیے ہے، ان کا حج بھی اللہ کے لیے ہے، یہ بڑے اللہ والے ہیں. ایک ذاکر کی تعریف کرنے والا ایک ایسا مبلغ ہے کمپیئر ہے کہ جناب جو کمپیئرنگ کر رہا ہے اس کو بلا رہا ہے، لیکن کسی نے جا کے بولا ارے بھائی تو کیا کر رہا تھا، کل تو ہم نے اس کو اسٹاک میں دیکھا ہے اور تو اس کو کہہ رہا تھا اس کی نماز بھی اللہ کے لیے اس کے لیے، ارے یار مائک تھا تو مجھے کہنا تو تھا ہی، یہاں پر خدا کہہ رہا ہے یا دنیاوی کوئی تعلق نہیں ہے، یہاں وہ کہہ رہا ہے جو دلوں پر بھی نظر رکھتا ہے. فرما محبوب بلال کو آزاد کرنے کے بعد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بلال نے کوئی احسان کیا، ابو بکر کا کوئی دنیاوی معاملہ ہے، قرآن کہتا ہے وہ سیجنب الاتقا، ابو بکر متقیوں کا امام ہے، اسے جہنم سے کوسو دور میں رکھوں گا. بلال کو اس نے آزاد کر کے خدا کو خوش کیا، فرمایا وہ متقی نہیں اتقا ہے، وہ متقیوں کا امام ہے. ارشاد فرما الذی یؤتی مالہ یتزکا، یہ وہ ہے جس نے مال خدا کی راہ میں دیا کہ وہ پاکی میں اس کا شمار ہو جائے. لوگ کہتے ہیں کہ بلال کا کوئی احسان ہے، قرآن خود کہہ رہا ہے، اللہ وضاحت کر رہا ہے حضرت ابو بکر کی طرف سے، فرمایا وما لأحد عنده من نعمة تجزى، ابو بکر نے جو دیا ہے نا، وما لأحد عنده من نعمة تجزى، ابو بکر پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے تو یہ مال کیوں دیا یا اللہ، الا ابتغاء لوجه ربی الاعلى، اس لیے دیا ہے کہ وہ بڑی ذات والا رب سے راضی ہو جائے، الا ابتغاء وجه ربی الاعلى، وہ اعلی ذات والا جو رب ہے اس کے سامنے یہ سرخرو ہو جائے، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور اس عمل سے اس کا رب راضی ہو جائے. تو دیکھیں یہ ہے ابو بکر کا مقام جس کی رضا کی بات خدا خود کرتا ہے. لوگوں میں اگر غلط فہمیاں پھیل جاتی ہے کہ ابو بکر نے شاید اپنے نام کے لیے بلال کو آزاد کیا، کہ ابو بکر بڑے سخی ہیں کہ جناب وہ غلاموں کو آزاد کر دیتے ہیں، یا بلال نے کسی دور میں ابو بکر پر کوئی احسان کیا ہوگا اس احسان کو پورا کیا، تو رب کریم نے ان کو فرمایا کہ وما علی حد عنده من نعمت تجزا، یہ کسی نعمت کی جزا نہیں ہے، یہ کسی باپ کی احسان گزاری نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ فرما الا ابتغاء وجه ربه الاعلى، یہ تو صرف ابو بکر اپنے خدا کو راضی کرنے کے لیے کر رہا تھا. ولسوف يرضى، اس کی مرضی یہ تھی کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے. تو رب کریم نے اس آیت کریمہ کے اندر واضح طور پر مجموع البیان کے اندر تبریسی نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ حضرت ابو بکر کے اوپر نازل ہوئی کہ حضرت ابو بکر نے جب بلال کو آزاد کیا تو رب کریم نے آپ کی پارسائی، آپ کی رضا اور آپ کی تقویٰ اور آپ کی طرف سے جو غلط فہمی تھی اس کو دور کرنے کے لیے اپنے محبوب کے دل پر یہ آیت اتاری. تو کون امام المتصدقین کے مرتبے پر پہنچ سکتا ہے؟ کون حضرت سیدنا صدیق اکبر کے مقام کو پا سکتا ہے جن کے متعلق اگر گلی کوچوں میں غلط بات بھی مشہور ہو جائے تو قرآن اتر رہا ہوتا ہے اور اس کی رضا ہو جاتی. میں نے کہا بیٹے تم 60 ہجری کے قریب کی پیداوار ہو، اگر اس وقت قرآن اتر رہا ہوتا نا تو رب کریم ایک ایک شہر کا بھی نام لیتا اور ایک ایک بندے کا بھی نام لیتا اور پھر بتاتا کہ سیدنا صدیق اکبر کی شان کیا ہے. لیکن رب کریم نے قرآن اپنے محبوب پر گویا کہ ختم فرما دیا اور آگے محبوبین کے نائبین خلفاء اور علماء کو چھوڑ دیا کہ قرآن میں ہم نے وہ راز رکھے ہیں، ان کے نام بھی رکھے ہیں، تمہارا قلب اولیاء کے فیضان سے منور ہوگا، ان کا نام بھی تمہیں نظر آئے گا، ان کی شکل بھی تمہیں نظر آئے گی. دعا کیجئے اللہ رب العزت ہمیں صحابہ سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، خانوادہ رسول اہل بیت سے محبت اور عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ اکرام سے عقیدت اور احترام کرنے کی توفیق محمد فرمائے. جو اللہ نے جس صحابی کو جس درجے سے جس جہد سے جو فضیلت دی ہے ہمیں فراغ دلی کے ساتھ اسے تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کی عدل سے، صداقت سے، سبحان اللہ، ایسے عظیم اخلاص سے
ہمیں حصہ نصیب فرمائے، ان کی فدائیت سے ہمیں حصہ نصیب فرمائے، ان کی فدائیت اور فنافر رسول کے اس مرتبے سے ہمیں عشق محمدی کی بھیگ نصیب ہو جائے کہ ہم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے حقیر غلام امام المتصدقین حضرت سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چل سکے. اور دعا کیجئے بڑی وسیع نظری کے ساتھ، دل کھول کر دعا کیجئے کہ مولا کریم سید و صدیق اکبر کے وسیلہ جلیلہ سے اس مجمع میں جن مسلمانوں نے حاضری دی ہے، اللہ رب العزت جو دلوں میں جائز مقاصد ہیں تمام کے مقاصد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور اللہ رب العزت اس علم دین کی محفل میں جو ہماری حاضری ہوئی اس حاضری کو ہمارے لیے دونوں جہان میں نجات اور سرخروئی کا ذریعہ بنائے، نظرانہ بنائے، اور کل قیامت کے دن سیدنا صدیق اکبر کی دوستی، معیت، ان کا قرب، ان کی شفاعت اور ان کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دو شعر صلوات و سلام کے پڑھے جائیں.